Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Habibi ilahi al-Alameen Abil Qasim Muhammad. Muhammad Ajir Faraj. Wa ala alihi al-Tayyibin al-Tahirin Sayyama Baqiyatullahi fil Aradheen. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بيجيغا محمد وعلى محمد بل صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه فردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم ہے خدا متعال نے ایک بار پھر موقع نصیب کیا دین ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ مسلمانوں کے احوال کے بارے میں سوچیں دین کے بارے میں دین کے فروغ کے بارے میں منصوبہ بنائیں خدا نمتال اس کام کو خیرات میں سے قرار فرماتا ہے کہتا ہے اس میں مقابلہ کیا جائے اس میں بہتر سے بہتر کام کو انجام دیا جائے جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں بلا شک و شبہ سخت زمانہ ہے چیلنجز سادہ نہیں ہیں اور البتہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جتنی ہمارے پاس روایات اس زمانے کے بارے میں ہیں کہ جو وقت کے امام کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ ہے وہ ہمیشہ ایک مشکل وقت کو دکھا رہی تھی کوئی روایت یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ امام کی آمد آسانیوں میں ہوگی تقریباً ہر روایت جو اس معاملے میں ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ امام کی آمد سختیوں کے اندر ہوگی آزمائشوں کے ساتھ ہوگی اور بہت سارے لوگ ان آزمائشوں کے نتیجے میں بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور وہ کوئی اپنا ایمان کھو بیٹھے گا کوئی اپنا دین کھو بیٹھے گا کوئی کسی اور طریقے سے ہارے گا کوئی کسی اور طریقے سے ہارے گا یہاں تک کہ بچنے والے لوگ بہت کم ہوں گے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے اور ایک اور بات بہت عجیب اس حادثے کے اندر سانحے کے اندر تبدیلی کے اندر جو شام میں آئی وہ نظر آئی وہ یہ کہ جو اس خطے میں نہیں ہیں اس کے ایمان میں بھی ایک شک ایجاد ہو گیا یہ بہت سخت معاملہ تھا کہ جو خطے میں ہیں ان کے پاس کوئی ریزن ہے مثلا ان میں بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جو خطے میں نہیں ہیں وہ کیوں اپنے ایمان میں متاثر ہو رہے ہیں لیکن اس کی بھی وجوہات ہیں بہرحال آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک حصہ ایسا ہو کہ جو اس کی سیاست کے اوپر گفتگو کرے تھوڑا سا حصہ ایسا ہو جو اس کے عقیدے کے اوپر بھی گفتگو کرے کہ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ کس طریقے سے عقیدے کو ایک چیلنج دیتی ہیں اور اس میں اپنے اس چیلنج کو فیس کیسے کرنا ہے اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے ہم تھوڑا سیاسی معاملے سے شروع کرتے ہیں وہی کہ جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا البتہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میرے خیال میں آخری 10 دن میں انہوں نے جو زندگی کا سب سے بڑا کام کیا ہے وہ واٹس ایپ دیکھنا ہے تو میرا نہیں خیال کوئی ویڈیو بچی ہوگی کوئی میسج بچا ہوگا کوئی آڈیو بچا ہوگا جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا نہیں سنا ہوگا اس سلسلے میں اور میں ٹریولنگ پہ تھا تو میں اس بات کو احساس کر رہا تھا کہ وہی چیزیں جو کراچی میں لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ملک سے باہر بھی بالکل وہی چیزیں دیکھ سن اور پڑھ رہے ہیں تو یہ تو یقینی بات ہے کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا وہ ان آخری 10 دنوں میں 12 دنوں میں بہت ایکٹیو تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ڈس انفارمیشن بہت زیادہ تھی مس انفارمیشن بھی کم نہیں تھی میں اصطلاح کو تھوڑا سا عرض کرتا چلوں مس انفارمیشن میرے خیال میں وہ ہے جو انسان غلطی سے کوئی خبر پھیلا دیتا ہے اور ڈس انفارمیشن وہ ہے جو انسان جان بوجھ کر غلط پھیلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت مس انفارمیشن بھی بہت تھی اور ڈس انفارمیشن بھی بہت تھی اور ظاہر ہے کہ ہم عام لوگوں سے یہ توقع نہیں کر پائیں گے کہ وہ ان دونوں کے سامنے ٹرو انفارمیشن ٹرو فیکٹ کو اس میں ڈسٹنگوش کر سکیں تو یہ چیلنج تھا بہت کئی لحاظ سے چیلنج تھے آخری کچھ دن بہت چیلنجنگ تھے تو ہم شروع کرتے ہیں اس پہ کہ یہ جو ہوا یہ کیا ہوا اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہم واقعات کو نہیں دہرائیں گے چونکہ وہ ہر ایک آدمی کے ذہن میں ہے ناموں کو نہیں دہرائیں گے ایک انالیسس کے طور پر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. حقیقت یہ ہے کہ شاید ہی کوئی 6 مہینے ایسے گزرے ہوں گے جت میں اتنے قیمتی لوگ 6 مہینے کے اندر گئے ہوں. بہت سخت ٹائم تھا. جو کچھ ہوا وہ وہی تھا جس کو شاید طوفان الاقصی والوں نے پریڈکٹ کر لیا تھا. یعنی جب اس کے اوپر بات ہو رہی تھی طوفان الاقصی کے کرنے والوں سے پچھلے سال کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا, تو بہت سارے ریزن تھے. ظاہر ہے کہ 70 سال سے ان کو استحصال کا شکار کیا گیا تھا, ان کو دبایا گیا تھا. ان سے ایک ریزن وہی دے رہے تھے کہ ہم اسرائیل کا جو ایکسپینشن کا پلان ہے اس کو سمجھ گئے, اور ہم نہیں بھی کریں گے تو یہ یہی کرنے والے. لاجک بھی بن رہی تھی, لاجک بھی بن رہی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ثابت ہونا اس کا بہت مشکل تھا. میرے خیال میں اب اس کا ثابت ہونا بہت آسان ہے کہ جو لوگ پچھلے سال طوفان الاقصی کے منصوبے کو بنا رہے تھے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نتن یاہو کا آخری حربہ جب وہ اپنے اینڈ کی طرف آ رہا ہوگا تو ایک جنگ ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا, اور اس جنگ کو وہ ویریفائی جسٹیفائی ایسے کرے گا کہ میں اسرائیل کے علاقے کو بڑھاؤں گا, اور اس کو کرنے کے لیے اس کو فلسطین اور لبنان اور عراق شام کے اوپر قبضہ کرنا ہوگا. یہ تو ان فرنٹ تھے جو اس کو کہیں نہ کہیں ٹچ کر رہے تھے. تو یا وہ غزہ سے اندر جاتا اور وہاں ایکسپینشن کرتا, یا وہ لبنان سے اندر جاتا وہاں ایکسپینشن کرتا, اور یا وہ شام سے اندر جاتا اور اس کے اندر ایکسپینشن کرتا. ظاہر ہے کہ وہ اردن کے اندر نہیں گھسے گا, ابھی تک اردن میں نہیں گھسے گا. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اردن میں اس کی وفادار فوج بیٹھی ہوئی ہے, اس سے لائل ہیں وہ, اور نسلی وفادار ہیں ان کے, تو وہ اس کو وہاں پہ گھسنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن باقی تینوں محاذوں کے اوپر اس کے اندر گھسنے کا چانس تھا, اور یہ وہ چیز تھی جو شاید طوفان الاقصی والوں نے پریڈکٹ کر لی تھی کہ ہاں یہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ گھسے اور ہمیں بے خبری میں قتل کرتا ہوا آگے بڑھے, ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اپنی عوام کو کم سے کم موٹیویٹ کر لیں کہ مقابلہ کرو, مقابلہ کرنا. میرا اپنے خیال ہے کہ فلسطینیوں نے, لبنان نے بالکل وہ کیا جس کی زیادہ سے زیادہ ان سے امید رکھی جا سکتی تھی, اور جس کو کیا کہیں گے آپ, دے ڈڈ ویری ویل, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اگر نتن یاہو یہ سوچ رہا تھا کہ میں 2-3 ہفتے کے اندر غزہ کو پلین کروں گا اور غزہ کا سارا 2-3 ہفتے کے اندر میرا ہوگا, تو ابھی 14 مہینے ہو چکے ہیں, اس کا نہیں ہوا ہے, 14 مہینے ہو گئے. صحیح, یہ تاریخ کا ایک ماسٹر پیس ہے. اس سے پہلے اگر ہم اس کا کوئی ماسٹر پیس ڈھونڈتے وہ ویتنام تھا. یہ ویتنام سے زیادہ ٹف ہے, بہت زیادہ ٹف محاذ تھا, اور الحمدللہ رب العالمین فلسطین نے مقابلہ کیا, مقاومت دکھائی, ان کی بہادری, ان کی قربانیاں رنگ لائیں. پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو وہ کچھ کھونا پڑا جو آج تک 70 سال میں اس نے حاصل کیا تھا. لیجیٹیمیسی, لوگوں کی ہمدردی, لوگوں کے سامنے اپنی طاقت, لوگوں کے سامنے اپنی ٹیکنالوجی کا روب, پوری دنیا کے اندر انڈسٹریز کا سینٹر, اور گرین ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر, سب کا سب ملیمیٹ ہو گیا. نفرت کرتے ہیں اس وقت دنیا کے لوگ ان سے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایکسپینشن کا جو پلان تھا وہ ایک غزہ کے اندر کنٹرول کرنا تھا, جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. 14 مہینے ہو چکے ہیں, اس کا کنٹرول نہیں ہوا ہے, الحمدللہ. دوسرا کام جو وہ نسبتاً آسان سمجھ رہے ہوں گے وہ لبنان تھا, اور لبنان کے اندر ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایک دفعہ جب ہم, انفارچونیٹلی اب کہنا پڑے گا کہ انسائیڈرز کی کارروائی کرتے ہوئے پیجرز کو بلاسٹ کر دیں گے, قیادت کو شہید کر لیں گے, تو پھر حزب اللہ کی بیک بون کو توڑنا مشکل کام نہیں ہوگا. اور حزب اللہ 2-3 ہفتے کے اندر نعوذ باللہ تعالی ختم ہو چکی ہوگی, اور لبنان کے اندر سے جو ان کے خلاف محاذ آرائی کروائیں گی وہ علیحدہ ہوگی. پبلک کا پریشر آئے گا اور حزب اللہ نعوذ باللہ تعالی سرنڈر کر دے گی. الحمدللہ رب العالمین, حزب اللہ نے وہ کر کے دکھایا جو دشمن کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ تصور کریں, آپ کی ساری قیادت جا چکی ہے, آپ کے جو مین فائٹرز ہیں 3,000 کے قریب وہ ایسے زخمی ہوئے ہیں کہ کئی مہینے تک اٹھنے قابل نہیں ہوں گے, کئی 100 لوگ اپنی آنکھیں کھو چکے ہیں, کئی 100 لوگ اپنے ہاتھ کھو چکے ہیں. اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس دشمن کا مقابلہ کریں, اور آپ کی سپلائی لائن بھی زد میں رہے گی, چونکہ سیریا اب تو بالکل کلیئر ہے کہ سیریا کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا اس دوران میں. یہ الحمد للہ رب العالمین حزب اللہ نے پھر بھی کر کے دکھا دیا. اسرائیل کو انہوں نے کسی زمین کے اوپر قابض نہیں ہونے دیا, یہ بہت بڑی بات تھی. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ ایکسس آف ریزسٹنس کی اب تک کی کارروائی کو کیا دیکھ رہے ہیں, فلسطین الحمدللہ ریمارکبل, لبنان الحمدللہ رب العالمین, اسرائیل خود آتا ہے اور جنگ بندی کی پیشکش کرتا ہے اور وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوتا ہے بغیر کسی آبجیکٹیو کو حاصل کیے. جب یہ سب نہیں ہو پایا تب ان کے پاس ایک حربہ تھا, وہ تھا کہ لین دین کر لی جائے. کس سے لین دین کریں؟ ایران سے, جو نہیں کرے گا. لبنان سے, ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں کرنے والا. فلسطین سے, وہ بھی راضی نہیں ہے. امریکہ کی رشیا سے یہ لین دین چلتی ہے, 70-80 سال سے چل رہی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے اب تک کا جو ٹائم تھا اس میں لین دین رہی ہے. اور لین دین کا جو سب سے اچھا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ ٹرمپ. چونکہ ٹرمپ پیوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات میں تھا اور ٹرمپ کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ پیوٹن کو کنونس کرے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں بارگین کر لینی چاہیے, اور انہوں نے کیا. بارگین کیا نظر آتی ہے؟ بارگین ادھر نظر آتی ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ یوکرین آپ کا ہوتا ہے, اس کے بدلے میں آپ سیریا سے نکل جائیں, آپ کے کسی فوجی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کا کوئی جہاز ہٹ نہیں ہوگا, آپ کی کوئی نیول بیس ہٹ نہیں ہوگی, آپ کی کوئی ٹیکنالوجی لیک نہیں ہوگی, آپ کو پورا پیسج مل جائے گا باہر نکلنے کا. انہوں نے ڈیل کر لی. جب انہوں نے ڈیل کر لی تو کیا بشار الاسد کے پاس کوئی چانس ہے کہ وہ رشین ڈیل کو کینسل کرے؟ نہیں. خود بشار الاسد کیسا ہے, پہلے سے کیسا تھا, بعد میں کیا کیا اس نے, جو کچھ بھی تھا, لیکن رشینز کے ڈیل کرنے کے بعد میرا نہیں خیال بشار الاسد کے پاس کوئی چانس تھا. اس کے پاس اگر کوئی چانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ رشیا کو بھی نو کہے, ایران کی ریزسٹنس کو جوائن کرے اور رشیا کی مشکل کو بھی اپنے سر پہ لے, جس نے وہ نہیں کرنا تھا. کیوں؟ کیا وہ ہمارا نظریاتی ساتھی تھا؟ کیا رشیا ایران کا نظریاتی ساتھی ہے؟ یہ سوال زاویہ پروگرام میں بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ مثلا رشیا سے کیا امید ہے کہ ہمیشہ ساتھ دے گا, اور میں ہمیشہ ہی کہتا تھا کوئی امید نہیں ہے. جب تک اس کے مفادات ساتھ دیں گے وہ ساتھ دے گا. بشار الاسد سے کیا امید تھی؟ کیا ہم نے کبھی کہا کہ بشار الاسد نظریاتی آدمی ہے؟ نہیں, یہ بارگین کرنے کا ماہر ہے. اس کا باپ بھی بارگین کرنے کا ماہر تھا. اس ٹائم پہ بھی اس نے ایران کے ساتھ بارگین کی تھی جو فائدے میں تھی, اب تک بھی بارگین کرتا رہا جو ہمارے فائدے میں تھی. جس دن اس کی کوئی اچھی ڈیل ڈیولپ ہو گئی رشینز کے ساتھ, اس نے ڈیل کر لی. ڈرائیور معظم نے اتنی تفصیل سے سب کچھ بیان کر دیا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین اتنی حکمت کے ساتھ, اتنی تدبیر کے ساتھ کہ لگتا ہے جیسے اب کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے جس کو انسان ایکسپلین کرے کہ کیا ہوا. رہبر معظم اسلامی مقاومت ایکسس آف ریزسٹنس کو کیسا دیکھ رہے ہیں اس مشکل کے بعد؟ بشار الاسد نے ڈیل کی, بشار الاسد میدان سے باہر چلا گیا, رشینز بھی اپنے آپ کو لے کے باہر نکل گئے, وہ یوکرین کے اوپر خوش ہیں کہ یوکرین کی جنگ بند ہو جائے گی, اور میں اب دیکھیے گا کہ میرے خیال میں شاید 1 جنوری سے پہلے بند ہو جائے شاید, چونکہ ٹرمپ اس پہ سینسیٹیو ہوا ہوا ہے کہ جس دن وہ حلف اٹھائے تو کون کون سے کام پہلے سے ہو چکے ہوں ورنہ وہ کرے گا, تو اس کو وہ پہلے سے مینج کرنے کی کوشش کرے گا, یا شاید یوکرین کو بند وائنڈ اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم اور لگ جائے, لیکن زیادہ نہیں لگے گا, یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی. کیا شام کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس سے؟ اگر اس طریقے سے ڈیلز کرنے سے مسئلے حل ہوتے تو 70 سال پہلے فلسطین حل ہو چکا ہوتا, کیونکہ اس پر ڈیلز بہت تھیں. اگر اس طرح ڈیل کرنے سے چیزیں حل ہوتی ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ جو دنیا میں اس وقت کانفلکٹس ہیں یہ سب حل چکے ہو چکے ہوتے, نہیں حل ہوتے اس طرح. کیوں حل نہیں ہوتے؟ یہ جو لوگ اس وقت جمع ہوئے ہیں سیریا کے اندر, یہ سب سیرین ہے کیا؟ پوری دنیا کو پتا ہے سیرین نہیں ہے, یہ سب دنیا بھر سے لائے گئے, کچھ کرائے کے, کچھ دھوکے میں آئے ہوئے, کچھ شاید اصلی جذبے کے تحت, ایک بنچ ہے یہاں پر. اگر یہ سیرین نہیں ہے اور یہ ایک بنچ ہے مختلف گروپس کا، کتنے عرصے تک اسٹیبل رہیں گے؟ لیبیا کی مثال دیکھ لو، ابھی تک وہیں کا وہیں ہے جہاں پہ وہ بلبہ شروع ہوا تھا. سیریا تاریخی اعتبار سے، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں مار کٹائی کی جگہ ہے، تاریخی اعتبار سے سخت جگہ ہے. تو کم سے کم، کم سے کم کہہ سکتے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، سال دو سال سے پہلے تو یہاں کچھ نہیں ہونے والا، یعنی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ بہت بڑا معرکہ شروع ہو گیا ہے. صرف اس میں ایک چیز تکلیف دہ ہے، بندے بہت مریں گے، یہ دشمن نگل نہیں پائے گا. یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سیریا میں گھس گئے اور یہ نگل پائیں گے، نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے. اگر کوئی چانس ہوتا ان کے پاس تو عراق کو نگل لے چکے ہوتے. یہ جب پچھلی دفعہ داعش آئے تھے، بہت کلوز تھے وہ لوگ، تو وہ نگل چکے ہوتے، یہ وہ جگہ نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ یہاں پہ صرف بلبا ہونا ہے. اچھا، امریکنز اور صہیونیت کیا سوچ رہی ہوگی؟ کیا ان کو نہیں اندازہ کہ یہاں پہ بلبا ہونا ہے؟ ان کو اندازہ ہے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ یہاں پہ کنٹرول مکمل حاصل نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے وہ کیا چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے جو انہوں نے لیبیا میں اس سے پہلے کیا ہے، تہس نہس کر دو. امریکن ایک مینٹیلٹی ہے. اگر ایک پہاڑی پہ امریکن لڑ رہے ہیں، ایک طرف امریکنز ہیں، دوسری طرف ایک اور فوج ہے، اور امریکنز اس پہاڑی کے اوپر قبضہ نہیں کر پا رہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو تباہ کر دو، نہ تمہارا نہ ہمارا. یہ لوگ یہ کرتے ہیں، انہوں نے لیبیا میں یہی کیا ہے، یہاں پہ بھی یہی کریں گے. ہمیں کس بات کا افسوس ہے؟ ایک مسلمان ملک دسیوں سال پیچھے جائے گا، بڑی مسلمان آبادی یہاں پہ ماری جائے گی. ابھی یہ خود جو آئیں یہ بھی مارے جائیں گے. میرا اپنا ہی خیال ہے، پتہ نہیں میرا ذہن اس طرح کہتا ہے، اس طرح کے بلبوں کا جو لیڈر ہوتا ہے یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہتا. میرا اپنا ہی خیال ہے. تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ بندہ بھی مارا جائے گا. اب اس کو آپ جو نام بھی دیتے ہو دیتے رہو، جعلی نام سے پکارو، اصلی نام سے پکارو، میں نام سے ہی نہیں پکاروں گا. میرا اپنا ہی خیال ہے یہ مارا جائے گا. اب کب مارا جائے گا، کتنے عرصے مارا جائے گا، اللہ جانتا ہے. لیکن بندے لوگ مریں گے، ابھی کافی مریں گے. شام کبھی رزسٹ کرے گا؟ اب تو رہبر معظم نے ارشاد فرما دیا کہ شامی جوان مقابلہ کریں گے، تو یقیناً کریں گے، یقیناً کریں گے. کب شروع ہوگا اصلی معرکہ؟ کتنی جلدی شروع ہوگا یہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو ترکیب ابھی تک نظر آ رہی ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گی. ان لوگوں نے ایک دو جگہ ہوشیاریاں دکھائی ہیں جو ایکسپیکٹڈ بھی ہیں، کہ اگر ایک دشمن یہاں پہ آ رہا ہے خطرناک جگہ پر تو اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے پرانی حکومت کو پہلے دن سے سب کو اٹھا کے نہیں پھینکا، کیونکہ ہمارے پاس دو بڑے تجربے ہو چکے ہیں اس کام کے. کہاں کہاں پر؟ ایک لیبیا میں، ایک افغانستان کے اندر. تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ جو خود بلوائی ہیں، یہ آ کر بالکل اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو ملک بالکل ختم ہو جاتا ہے. صدام حسین کے بعد بھی یہی ہوا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا. تو تین بڑے تجربے ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو اس ٹائپ کا تجربہ ہوا تھا وہ افغانستان کے اندر ہوا تھا، جب امریکہ وہاں سے نکلا، انہوں نے ڈیلیبریٹلی طالبان کو اندر آنے دیا. یہ سملر کیس ہے، یہ بالکل سملر کیس ہے. تو طالبان کو انہوں نے تقریباً بغیر لڑے حوالے کیا. سملر کیس کاپی کیا انہوں نے سیریا کے اندر، اس دفعہ رشینز نے کیا، کہ انہوں نے امریکنز کے ساتھ ڈیل کی اور رشینز خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے، اور ظاہر ہے کہ ایران کو باہر نکلنا ہی تھا اس کے بعد. تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت ہوئی ہے، میرا اپنا خیال ہے. اچھی بات یہ ہوئی کہ ابھی تک خون ایکسس آف ریزسٹنس کا نہیں بہا ہے جیسا کہ بہہ سکتا تھا. اور جو سب سے خطرناک کام ہو سکتا تھا وہ کیا تھا، اس کو بھی سوچ لینا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. سب سے خطرناک کام یہ ہوتا کہ حزب اللہ انگیج ہوتی، جو پہلے ہی سے مشکل میں تھی وہ انگیج ہوتی، اس کے فائٹرز یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نعوذ باللہ تعالی شہید ہوتے، جنوب لبنان صہیونیت کے لیے دوبارہ کھلتا، دوبارہ وہاں پہ محاذ بنتا، دوبارہ کئی ہزار وہاں پہ شہید ہوتے. آیا اسرائیل پھر بھی قبضہ کر پاتا یا نہیں کر پاتا؟ میرا نہیں خیال، اس کے پاس پھر بھی قبضے کا چانس نہیں ہوتا، لیکن ریزسٹنس کا خون بہت بہتا، بہت زیادہ بہتا. الحمدللہ رب العالمین تدبیر دکھائی ان لوگوں نے اور اس خون کو بہنے سے روک لیا تاکہ اگلے محاذ کے لیے تیاری ہو جائے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ کام یہاں تک انجام پایا. سب سے زیادہ تشویشناک چیز کیا ہے؟ روضات. کسی چیز کی اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ حتیٰ ملک کے ٹکڑے ہو، اس کی کسی چیز کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت ہے. الحمدللہ رب العالمین ان کی تمام تر جو قابضین ہیں، ان کی تمام تر غیر انسانی حرکات کے باوجود ابھی تک اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ ریڈ لائنز تھیں جو کراس ہو چکی ہیں. الحمدللہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. کیا ان کی وعدوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو ایرانی کہہ رہے ہیں یا مثلا دوسری پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے وعدوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا یہ کاپی ہے افغانستان کی. کیا افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد شیعوں کا، اس دفعہ آنے کے بعد، پہلی دفعہ کی بات نہیں کر رہا، اس دفعہ آنے کے بعد شیعوں کا بلڈ شیڈ ہوا ہے کیا؟ نہیں، اس طاقت کے ساتھ نہیں ہوا ہے. پچھلی دفعہ میں ہوا تھا، مزار شریف میں ہوا تھا، نہیں معلوم کتنے ہزار لوگ شہید ہوئے تھے. اس دفعہ نہیں ہوا. کیا اس دفعہ انہوں نے کسی مزار کو نعوذ باللہ تعالیٰ ڈھایا ہے جس طرح پچھلی دفعہ ہم بدھ کے مجسمے توڑے تھے؟ اس دفعہ کچھ نہیں کیا. یہ کاپی ہے. تو میرا اپنے خیال ہے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کے دین ایمان کا، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے یہ کاپی وہی لے کے آئیں گے جو افغانستان کے اندر چلی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ وہ کام نہیں کریں گے جس کا ہم لوگوں کو ڈر ہے. لیکن میں تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کہوں گا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ آپ ڈیل کس سے کریں گے. آج آپ نے ایک بندے سے ڈیل کی ہے، سو کالڈ HDS، یہی باقی رہے گا کیا؟ نہیں. میں نے خود کہا کہ اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، شاید مرے گا یہ، یا زندہ رہے گا نہیں معلوم. تو جو سب سے بڑی انسرٹینٹی ہے وہ یہ کہ آپ ڈیل کس سے کریں گے، یہ مشکل ہے جو یہاں پہ باقی رہے گی. البتہ کیا ایرانیوں کے پاس کوئی اور چانس ہوگا کہ یہ ڈیل سے پھرتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ ہاں ہوگا، میرا اپنے خیال ہے ہوگا. شاید دمشق کے اندر نہیں ہوگا، لیکن اور بہت ساری جگہیں جہاں پر ہوگا. اور میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایران کے ہاتھ شام سے کٹ چکے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بہت کچھ باقی ہے یہاں پہ. کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. ایک ہوشیار بزنس مین جب اپنے سامنے کسی ایسے کو دیکھتا ہے، ایسی پارٹی سے ڈیل کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح چلے گا نہیں چلے گا، تو اپنے سارے ایسٹس اس پارٹی پہ لگا دیتا ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت پھر سکتا ہے. تو مثلا کیا ڈرائیور موزم تک تو بات پسند لانا بیکار، یعنی کیوں لے کے جاؤں اتنا اوپر تک؟ حتیٰ جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کو یقین تھا کہ پشاور الاسد زندگی بھر ساتھ دے گا؟ نہیں، ہم جیسوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ ساتھ دے گا. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اب تک ساتھ دیا ہے، آگے کیا کرے گا اس کا نہیں معلوم. یہ لوگ، مجھے خود یاد ہے میں نے یہ جملے کہے ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، ان لوگ یہ تجارت کے ماہر ہیں. جب تک دانا آتا رہے گا، نظر آتا رہے گا، یہ ڈیل کریں گے، ورنہ ڈیل سے بھاگیں گے. جب ایران نے یہ سوچا ہوگا کہ کبھی یہ ڈیل سے بھاگ سکتا ہے، تو انہوں نے کیا اپنے سارے ایسٹس اسی پہ لگائے ہوں گے کیا؟ نہیں لگائے ہوں گے، قطعاً نہیں لگائے ہوں گے. اب تھوڑا سا اور سوچیں، اگر یہ پاسبلٹی تھی کہ بشار الاسد جا سکتا ہے، تو کیا انہوں نے حزب اللہ کو اس رحم و کرم پہ چھوڑا ہوگا کہ حزب اللہ بس اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک بشار الاسد ہے؟ حزب اللہ نے بھی یہ نہیں کیا ہوگا. یعنی حزب اللہ یہ کہے کہ ہم اپنے سارے چینل ڈپینڈ کر رہے ہیں سیریا کے اوپر، جب تک سیریا ہے ہم زندہ ہیں، جب وہ نہیں ہوگا ہم بھی گئے. نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی بیوقوف یہ کام نہیں کرے گا، کوئی پاگل ہے کہ ایسے کرے گا؟ چھوٹا سا بزنس مین بھی نہیں کرے گا. تو ایران اور حزب اللہ فلسطین یہ کریں گے؟ نہیں، طبیعی سی بات ہے کہ نہیں کریں گے. مثلا ابھی آپ نے کتنے میسج سن لیے ہوں گے، پڑھ لیے ہوں گے، جس میں بتایا کہ مثلا بشار الاسد نے کب سے گڑبڑ کرنا شروع کی ہے. یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ جب اس نے بلاک کرنا شروع کیے. تو یہ 14 مہینے سے فلسطینی جو لڑ رہے ہیں، بشار الاسد کی سپورٹ سے لڑ رہے ہیں کیا؟ نہیں، ان کا تو بشار الاسد سے کوئی لنک بھی نہیں ہے. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ حزب اللہ نے یہ فورسی نہیں کیا ہوگا کہ کبھی بشار الاسد بک سکتا ہے، یقیناً کیا ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مقاومت نے یقیناً اس بات کو سوچا ہوگا کہ یہ دن آئے گا کہ جب یہ نہیں آئے گا بیچ میں، یہ نہیں ہوگا بیچ میں، اور یہ کہیں اور بھاگ جائے گا. اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ میں شاید یہ سوال یہاں پر اٹھا چکا ہوں پیچھے پروگرامز میں کہ ایرانیوں نے اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم لانچ کیوں نہیں کیا ابھی تک. یعنی ان کے پاس 2-3 بہت اچھے ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں جو شاید رشینز S-400 کے کم سے کم برابر ہیں، جبکہ ایک ایرانی آفیسر کا، ہائی رینکنگ آفیسر کا یہ بیان ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ ایرانی ایئر ڈیفینس سسٹم بوار S-400 سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. لیکن انہوں نے سیریا میں کبھی وہ نہیں لے کر آئے، نہ یہ لبنان میں لائے. یہ کیوں نہیں لائے اس کو؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے دماغ میں تھا کہ ہم یہ سسٹم اگر یہاں رکھیں گے یہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا، چاہے سیریا میں رکھیں چاہے لبنان میں رکھیں، یہ بیچ دے گا اسے. اور یہ نہیں بھی بیچے گا تو رشیا بیچے گا. کیوں؟ وہ رشیا کے پیرلل آ گیا تھا. یہ جو بوار سسٹم تھا، ڈیفینس سسٹم، ڈیفینس سسٹم، یہ رشین S-400 کے برابر آ رہا تھا کم سے کم. تو میرا اپنے خیال ہے کہ رشینز کے پاس بہت اچھا گیم ہوتا کہ وہ یہ ان کو، ان کے سسٹم کو دشمن کے ہاتھ میں دیتے کسی بھی گیم کے ذریعے سے، اور ایرانیوں کی وہ ساری چیز دشمن کے ہاتھ لگ جاتی. تو انہوں نے وہ سسٹم یہاں پہ لانچ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے دماغوں میں کہیں نہ کہیں یہ بسا ہوا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ ہو سکتا ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ شام کا کیس آپ کے اور میرے سامنے ہے. تو جو لوگ پہلے کبھی یہ سوال کرتے تھے چائنیز کب تک ہمارا ساتھ دیں گے، نہیں دیں گے. یورپین ساتھ دیں گے، لیٹن امریکہ ساتھ دے گا، نہیں دے گا کوئی. یہ بہت اچھا موقع ہے سب کے لیے، حزب اللہ، فلسطین، ایران، سب کے لیے. وہ کیا؟ اور ہم جیسوں کے لیے تو خیر نہ 3 مہینے 13 مہینے لیکن باہر بیٹھے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں. وہ کیا موقع ہے؟ خدا کو پہچانو. کفر ساتھ نہیں دے گا، شرک ساتھ نہیں دے گا، بے نظریہ مفاد پرست لوگ ساتھ نہیں دیتے. جس نے ساتھ دینا ہوتا ہے وہ نظریہ ہوتا ہے. وہ جو رہبر معظم نے فرمایا مقاومت لوگ نہیں ہیں، مقاومت نظریہ ہے، یہ ساتھ دیتا ہے. یہ جو شام کے اندر جن ایسٹس کی رہبر معظم بات کر رہے ہیں وہ ایسٹس ہیں جو نظریے میں تبدیل ہوئے ہیں. شام میں نظریے کے حامل لوگ موجود ہیں، یہ لوگ کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. چاہے ان کی حزب اللہ نہ ہو، چاہے ان کے پاس کوئی حماس نہ ہو، لیکن نظریاتی لوگ ہیں شام کے اندر، وہ سامنے آئیں گے، وہ پارٹی بنا کے آئیں گے. کوئی نہ کوئی پارٹی بنے گی. ابھی اب وہ نہیں معلوم اس کا کیا نام ہوگا، وہ عقل ہوگا یا فکر ہوگا یا کیا ہوگا، لیکن بہرحال کچھ ہے کہ جو اسٹینڈ کرے گا. تو جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ غیر نظریاتی لوگوں پر زیادہ اعتماد مت کرو. ان لوگوں کی قیمت ہوتی ہے، یہ اپنی قیمت کے صحیح وصول ہونے تک شاید آپ کا ساتھ دیں، لیکن جس دن ان کو منہ مانگی قیمت مل جاتی ہے یہ پھر ساتھ نہیں دیتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے نے ایک اور چیز ہمیں سکھائی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. میرا اپنے خیال ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ مس کر جائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ ویسے تو پروگرام سیاسی پروگرام ہے، ہم لوگ درس اخلاق میں نہیں ہیں، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگ ناکامی پہ ناامید کیوں ہوتے ہیں؟ جب ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی تو پہلے دنوں میں عراق نے اندر گھس کے پتہ نہیں ایرانی ایئر فورس کے کتنے طیارے ختم کر دیے، 100 سے زیادہ ایک دن میں، ایک جھٹکے میں. اب سب کی جسے کہتے ہیں ہوا اکھڑ گئی. امام خمینی حیات تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں تقریر کروں گا. انہوں نے کہا صاحب اس وقت تو صورتحال بہت ہی خراب. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے تقریر میں کہا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ دشمن آئے پتھر برسا کے چلے گئے، خدا ہے، دین ہے، ہم ہیں، ہم لڑیں گے. ہم چھوٹی سی فتح پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی شکست پہ نا امید ہو جاتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں ان عظیم الشان ہستیوں کی جنہوں نے دشمن کے سامنے انتہائی کمزوری کے عالم میں کہا تم نہیں جیت سکو گے، تو پھر اپنے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ ایک شام کیا گیا، یہاں تو دوستوں کی جانیں نکل رہی ہیں، دشمن فتح اور پتہ نہیں کیا تاجے باجے بجا رہا ہے، اور ہم اس سے چڑے جا رہے ہیں کہ دشمن کیوں ہمارے سر کے اوپر بول رہا ہے. امتحان کسے کہتے ہیں؟ آیا کامیابی کا جشن منانا امتحان ہے؟ یا ناکامی کی سختی کو جھیلنا بھی تو امتحان ہوتا ہے؟ یہ جو ہے جو مولا چوتھی سرکار مدینہ میں تشریف لائے، درود بھیجے گا ان کی ذات مبارک صلی علی محمد محمد وعجل فرج، تشریف لائے، جو پہلا انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم خدا کی طرف سے بڑی آزمائش سے گزرے، ہم سرخرو ہوئے. ظاہری طور پہ تو نعوذ باللہ تعالی، ہم تو کچھ اور دیکھ رہے تھے اگر ہم وہاں پر ہوتے. امام نے فرمایا نہیں، ہم سرخرو ہوئے، ہم خدا کی دی ہوئی ایک آزمائش سے گزرے اور اس آزمائش میں ہم نے کامیابی حاصل کی. تو الحمدللہ واقعا خدا کا شکر کرنا پڑتا ہے. خدا نے متعال نے رحب المعظم جیسی با حکمت، با تدبیر، با ایمان، پر خلوص، با بصیرت رہبری نصیب کی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی نہیں معلوم کون کون سی سعادتیں ہوں گی جو ابھی اور نصیب ہونی ہیں، نہیں معلوم کون کون سی رہنمائیاں ہیں جو ابھی اور نصیب ہونی ہیں ان کی رہبری میں، اور عالم اسلام کو کن کن مراحل تک پہنچنا ہے ان کی رہبری میں. ان کی سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، اگر حق کی خاطر تکلیف نہیں اٹھائی تو باطل کے لیے اور ذلت اٹھانی پڑے گی. یہ میں نے سیکھا ہے. آج میں رہبر کی رہبری کا اعتراف نہیں کروں، ان کی شخصیت کا احترام نہیں کروں، تم یقین مانو مجھے کمینوں کا احترام کرنا پڑے گا، مجھے ذلیلوں کا احترام کرنا پڑے گا. یہ میں نے سیکھا ہے. اگر آج کسی تقویٰ پرہیزگاری کا میں نے احترام نہیں کیا نا، مجھے کل فاسق و فاجر کا احترام کرنا پڑے گا. اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو رہبر معظم کو قبول نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، وہ بادشاہوں کا احترام کرے گا. پھر وہ یہ ہوگا. تو اس سے پہلے کہ زندگی میں دی ہوئی یہ توفیق نعوذ باللہ تعالی سلب ہو جائے، اس قانون کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو. ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کا احترام کرنا ہے، چاہے دنیا میں کامیاب نظر آئے، چاہے دنیا میں ناکام نظر آئے، اس کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ کی دی ہوئی عزت کا احترام کرنا ہمیشہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس بیچ میں ایک اور ملک تھا جو بالکل کھل کے سامنے آیا، البتہ ہمارے بہت خوش ہوتا ہوں ایک لحاظ سے، وہ یہ کہ کم سے کم اتنا کلیئر کر کے بول رہا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی کان اور آنکھ رکھتا ہو تو سمجھ جائے. ہاں مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے پاس اتنی بھی کان اور آنکھ نہیں ہوں گی، ابھی بھی وہ دھوکے میں بیٹھے رہیں گے. چونکہ اگر وہ اس دھوکے کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دھوکہ دے رہا ہے، تو ان کو اپنے بہت سارے دھوکے ماننے پڑ جائیں گے جو وہ پہلے سے اپنے سر کے اوپر لادے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں قبول کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم نے جو بات احساس کی وہ یہ کہ مقاومت نے اصولی کام کیا، اصولی کام کے ساتھ زندہ رہیں گے. اور جو بات میں کہہ رہا تھا وہ بیچ میں ادھر ہو گئی، فلسطین 14 مہینے سے جنگ کر رہا ہے مستقل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر، الحمدللہ رب العالمین. لبنان کئی مہینے اس نے جنگ لڑی ہے مستقل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر، اور سخت ترین امتحان سے گزر کے، فلسطین میں بھی لبنان میں بھی سخت ترین امتحان. سخت ترین امتحان کیا ہے؟ جتنی آئیکونک پرسنالٹیز تھیں وہ سب چلی گئیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا، ہانیہ کا اور سنوار کا فلسطین سے، اور یہاں سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین اور اس کے بعد مجاہدین فواز شکری ٹائپ کے لوگوں کا اور بدر الدین ٹائپ کے لوگوں کا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ لوگ تیس تیس چالیس چالیس سال سے محاذ میں تھے، یہ سب چلے گئے لیکن وہ الحمدللہ اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے. تیسرا یمن، سات سال سے مستقل بنیادوں کے اوپر بلا خوف و خطر دشمن کے سامنے استقامت دکھا رہا ہے. ایران 45 سال ہو گئے استقامت دکھا رہا ہے. کیا سیریا کا جانا ایسا ہے کہ ان کو بٹھا دے گا وہ؟ آج بی بی سی کے میں ایک ہیڈنگ پڑھ رہا تھا، وہ لکھتا ہے، میں اس کے ایگزیکٹلی ورڈس یاد نہیں ہیں، لیکن وہ لکھتا ہے کہ اب ایران کے پاس کیا بچا ہے جبکہ ایکسس آف ریزسٹنس ختم ہو چکی. دھوکے باز کہتا ہے کہ اب ایران کے لیے بچا کیا ہے جبکہ ایکسس آف ریزسٹنس ختم ہو چکی ہے. تم خواب دیکھتے رہو، ختم نہیں ہوگی. یہ خواب دیکھ، ان کو بھی پتا ہے کہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ہم جیسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کہ وہ یہ کوشچن میں نہیں لا رہا کہ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، کہہ رہا وہ تو ختم ہو چکی، اب بتاؤ ایران کے لیے کیا بچا ہے. تو ان کے خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایران عراق کی جنگ کے زمانے میں ایران میں تھا. ایسا تھا کہ اس زمانے میں ایران پہنچا تھا جب ایران لوئسٹ پوائنٹ کے اوپر تھا، لوئسٹ پوائنٹ کے اوپر تھا. زمینیں عراق کے کنٹرول میں تھیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ ایران جیتے گا تو کیسے جیتے گا، اتنا سخت پوائنٹ تھا. میرے خیال میں یہ چیزیں سنانا برا نہیں ہے. ایسا ٹائم آ گیا تھا جب ایران میں کوئی ریفائنری نہیں بچی تھی، ہٹ ہو چکی تھی، گیس کی سپلائی کی چین ختم ہو چکی تھی. قم جیسے شہر کے اندر جہاں -10 اور -12 رات میں ہوتا ہے، وہاں پر کوئی گیس نہیں تھی، پیٹرول بہت کم تھا. بازار کا یہ عالم تھا، اللہ شاہد ہے مجھے یاد ہے، ایک دفعہ ہوتا تھا بازار میں صابن نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، یہ سب ہوتا تھا. صحیح، 3 کلو کا جو چھوٹا سا سلنڈر ہوتا ہے نا، جس کو ایرانی پکنک کہتے ہیں، اس کو بھروانے کے لیے ہم 3-3 گھنٹے لائن میں کھڑے ہوتے تھے. فجر سے 2 گھنٹے پہلے شروع ہوتی تھی لائن. صحیح ہے، یہ سب جھیلنے کے بعد ایران باقی ہے، باقی نہیں ہے. اس واقعے سے اب 40 سال ہو گئے، دنیا کی ہر ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شام کے نکلنے سے کچھ ہو جائے گا، ایکسس آف ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. خواب دیکھ رہے ہیں، بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور ہمارے بہت سارے لوگ بن بھی رہے ہوں گے، یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ بن رہے ہوں گے. لیکن برادر، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنے ایمان کو توجہ دوں، ایمان پہ توجہ دوں. یہ مشکل پیسے، اسلحے اور لوگوں کی نہیں ہے، یہ مشکل یہاں پر ہے، ایمان کی. جن کے ہاتھ میں نہ پیسہ تھا، نہ لوگ تھے، نہ اسلحہ تھا، انہوں نے انقلاب کیا تھا، انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی. اس وقت کوئی پیسہ نہیں تھا جن لوگوں نے حزب اللہ بنائی تھی، امام موسیٰ صدر اور شہید چمران اور ان کے جیسے لوگوں نے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت حزب اللہ بنی تھی. الحمدللہ رب، اب سب کچھ ہے، اب تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو بھول جائیں یہ لوگ، اور انشاءاللہ ابھی دسمبر 2024 ہے، سال بھر اگر زندہ رہے تو پھر ہم دیکھیں گے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگلے 3-4 سال نہیں معلوم کہاں خدا لے کے جائے گا، نہیں بہت عجیب ہوں گے. آپ کو شاید یاد ہو، کبھی میں عرض کیا کرتا تھا کہ ہمارے پاس روایت ایک ہے، آپ سب نے بھی پڑھی ہوئی ہے، کہ آخری وقت میں حالات ایسی تیزی سے تبدیل ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جاتے ہیں. تو آدمی ایک دانہ پکڑنے لگتا ہے، 99 دانے اس کے ہاتھ سے نکلتے ہیں. تو ابھی حالات کی تیزی کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ اگلا سال اور اس کا اگلا سال مجھے نہیں معلوم ہمیں کیا دکھانے والا ہے، لیکن بہت عجیب ہوگا. اگر وہ نہ بھی ہوا جو ہم سب کے ذہن میں کہ انشاءاللہ ہو جائے، 2-4 جملے عرض کروں گا اس میں، تب بھی یہ دنیا کے لیے بہت اہم ہوں گے. اور مجھے امید ہے، قوی امید ہے، کہ انشاءاللہ ٹرمپ اس 4 سال میں امریکہ کو نہیں، پوری مغربی دنیا کو لے کے ڈبو دے گا انشاءاللہ. جو مجھے لگتا ہے جس حساب سے یہ غیر سنجیدہ اور ناقابل اعتبار انسان ہے، تو مجھے امید ہے کہ امریکہ کو، پوری ویسٹرن ورلڈ کو، ایکچولی سسٹم کو لے کے ڈبوئے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا. لیکن چند جملے میں آپ کی خدمت میں ظہور کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل
محمد
و آل
محمد بلند
ترین صلوات. میرے خیال میں سن 2013 کی ایک کلپ ہے، شاید میرا اپنے خیال ہے، مجھے سن یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال شاید اس ٹائم کی ہے جس میں سید حسن نصر اللہ نے اس بات کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ لوگ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو ظہور امام سے کنیکٹ کرتے. تو اس میں انہوں نے حتیٰ یہ نام لیا کہ لوگ رہبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سید خراسانی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن میں یقین نہیں کروں گا جب تک کہ 100% تمام علامتیں جمع نہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگ سفیانی اس کو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم لوگ یہ جذباتیت نہیں دکھا سکتے. وہ انہوں نے کب کہا ہوگا، علماء پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں، لیکن پبلک کے ہاتھ میں کچھ کنٹرول ہے کیا؟ جو چیز منہ میں آتی ہے بولتے ہیں. اور آخری 10-12 دن میں تو مجھے لگا جیسے سارے لاؤڈ اسپیکر کھل گئے، جس کو بولنا چاہیے وہ بول رہا ہے، جس کو بالکل نہیں بولنا چاہیے وہ بھی چلا رہا ہے. ایک عجیب کہانی بنی ہوئی ہے، جس کو دیکھو کوئی یہاں سے جوڑ رہا ہے، کوئی وہاں سے جوڑ رہا ہے. کچھ لوگ ضوابط کے تحت بول رہے ہیں، لیکن بہت کچھ بے ضابطہ بے قاعدہ بولے چلے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی آپ کے پاس ایک دین ہے، اس دین کے کچھ ماہرین ہیں، اس دین کے کچھ جسے کہتے ہیں اسپیشلسٹ کے اوپر کے کچھ رینک کے لوگ ہیں، ماسٹرز کی لیول کے اوپر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے اجتہادات کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہر خبر ہر آدمی کو ملنی چاہیے؟ اچھا جہاز چلا جائے پھر میں بولوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. مجھے آخری 10-12 دن میں یہ لگا ہے کہ جیسے بہت سارے رپورٹرز بیٹھے ہیں اور ان سب کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے کہ کون زیادہ خبریں بھیجے گا. یا اللہ، ایک خبر کوئی آتی ہے، ہر آدمی دوسرے کو بھیج رہا ہے اور وہ بھی اسی کو بھیج رہا ہے. یعنی بندہ گروپ میں ڈالتا ہے یہ پڑھے بغیر کہ پچھلی خبر یہی تھی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہم کیا رپورٹنگ کا کوئی مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ نان سیریس ہو گیا، بالکل کام ہی نان سیریس ہو گیا. کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جو باتیں سب کو پتہ ہیں وہ بھی بار بار آئے جا رہی ہیں، بار بار بھیجے چلے جا رہے ہیں. کیوں بھیج رہے ہیں؟ پہلی بات، کیا ہر چیز ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے؟ نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے ان کو خبر دو جن کے اندر خبر کے اوپر کام کرنے کی طاقت ہے. ایک خبر آ رہی ہے جس میں آپ کی خدا نہ کہے نعوذ باللہ تعالی شکست نظر آ رہی ہے، ہر بندے کو پھیلائے جا رہے ہیں، ہر بندے کو پھیلائے. کیوں پھیلائے جا رہے ہو؟ ایک خبر آ رہی ہے جس سے شاید کچھ لوگوں کو ناامیدی ہونی ہے، کیوں پھیلا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کو پھیلانے کی؟ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے جس کے اندر غیر انسانی بیہیویئر آ رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کو بھیجے چلے جا رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہو؟ کیا نصیب ہونا ہے اس سے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس کی ہمیشہ سے میں کہتا ہوں مشکل ہمارے درمیان رہتی ہے، شاید دشمن کھیلتا ہے، دوست بھی کھیلتے ہیں، کوئی بات ہوتی نہیں ہے، طنزیہ پیغام، مضحکہ آمیز پیغام. میں اتنا افسوس کرتا رہا. ایک دفعہ پارا چنار کے سانحے کی کسی نے تصویر بھیجی یا کوئی ویڈیو بھیجی ایک گروپ میں. ایک آدمی نیچے کمنٹ کرتا ہے جس میں مخالفین نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر کوئی ظلم کیا تھا. ایک آدمی نیچے کمنٹ کرتا ہے اور مرجع تقلید کا جملہ کوٹ کرتا ہے، کہتا ہے اہل سنت ہماری جان ہے. کیا مطلب؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے، طنز کر رہا ہے مرجع تقلید کے اس جملے کے اوپر. اتنے بے شعور لوگوں کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں؟ ان کے پاس بھی اتھارٹی ہوگی یہ بات کریں؟ نہیں بھی ہو یہ سازشی، تو یہ بندہ کام جو کر رہا ہے وہ سازشیوں سے زیادہ بدتر ہے. مرجع تقلید نے، پلیز تھوڑا سا ایک منٹ، معذرت کے ساتھ میں ان کی جگہ درود بھیجوا دیتا ہوں تاکہ درود کا ثواب نہ رکے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. تو وہ جو میسیجز بھیجنے کا مقابلہ ہے خدا کا واسطہ, اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو. تو لوگوں کے دماغوں کے اوپر ہتھوڑیاں بچ گئی ہیں, اور یہ جو ناامیدی پھیلتی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں, جس میں بعض اوقات جعلی خبریں ہوتی ہیں, مصنوعی خبریں ہوتی ہیں. ایک آدمی ایک گاڑی کے اوپر پتھر مار رہا ہے, ایک آدمی لکھ رہا ہے یہ تکفیریوں کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے, ایک آدمی لکھ رہا ہے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو تکفیری پکڑ رہا ہے. ارے بھائی, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ واقعہ 5 سال پہلے امریکہ میں کہیں ہوا تھا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اس نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سنجیدہ بنے. جو گروپ کے اندر لوگ ہیں وہ اپنے اوپر پابندی رکھیں کہ ہم نے میسج فارورڈ نہیں کرنا ہے جب یہ بلوا مچا ہوا ہے. آپ یقین مانیے, میں کم میں نے میرے پاس میسیجز آئے ہوں گے پوری دنیا سے, میں نے اس 12 دن کے اندر شاید ایک بھی میسج فارورڈ نہیں کیا, اسی احتیاط کی وجہ سے. بے چکی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو ایک تو یہ کہ میسیجز بلا وجہ میں فارورڈ مت کریں. اوتھینٹیسٹی تو پتہ چلے کون سا واقعہ کہاں سے آ رہا ہے, کچھ نہیں معلوم. دوسری بات, تنزیہ جملے مت بولو, اور جو تنزیہ جملے بولے اس کو منع کرو. یہ وقت ہے لوگوں کی ذات سے کھیلنے کا, لوگوں کی جذبات سے کھیلنے کا. جو نہیں ہوا ہے وہ بھی بتا بتا کے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. ابھی دشمن شام میں گھسا نہیں تھا, یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ مزار جل گئے. کیا ہو رہا ہے؟ کم سے کم ان مقدس مقامات کا ہی خیال کر لو, ان کی عزت آبرو کا خیال کرو. میں خبر بھیجنے میں پہلے نظر آؤں, یہ کون سا مقابلہ ہے؟ یہ کیا دیوانگی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, دیوانگی ہے یہ. آپ اور میں جو بھی کام کریں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے کریں, نہ کہ اس کھیل کود کے لیے کہ میں کہیں پہ کسی جگہ پہ نظر آتا نہ ہو جاؤں کس طریقے سے. تو خبروں کو بلا وجہ فارورڈ مت کریں, اوتھینٹیسٹی کو چیک کریں, تنزیہ جملات, نا امید کرنے والے جملات ہرگز بولنے کی کوئی کوشش نہ کریں. ہاں, حالات ہیں, سخت حالات ہیں. ان سخت حالات میں آپ جا کر دیکھیے رہبر معظم نے کتنا اعلیٰ پائے کا خطبہ ارشاد فرمایا, تقریر ارشاد فرمائی. یعنی اگر انسان ان تمام واقعات کے اندر آ کر دیکھے کہ ایک حکیم انسان, ایک با عقل با تدبیر با ایمان انسان کیسے بولتا ہے, ایک ماسٹر پیس تھا ان کا کام, کہ کیسے انہوں نے ہر چیز کو لوگوں کے سامنے الیبوریٹ کیا. نہ اس میں کوئی زبان کی کوئی سستی, نہ اس کے اندر کوئی لہجے کے اندر کوئی پریشانی, سب بہترین طریقے سے بیان ہو گیا. یہ ماسٹر پیس ہے. تو کچھ سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے. نہ دشمن کو کمزور سمجھا جائے, نہ دشمن کو بہت زیادہ طاقتور سمجھا جائے, نہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھا جائے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک شکست کی وجہ سے, ایک ظاہری شکست کی وجہ سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہرحال میں اپنے آرائز یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں. ہمارا جو طریقہ کار ہے, جیسے آپ سب لوگ تقریباً واقف ہی ہیں, کافی لوگ, وہ یہ کہ ہم سوال لکھوا لیتے ہیں, اور لکھے ہوئے جو سوال ہوتے ہیں ہم اس کو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مائک کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے, اور صرف سوال لکھے ہوئے ہمیں مل جائیں, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. محفوظ اور زیارت کے لیے آمادہ رکھا جائے, مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حرم اطہر پہ قبضہ بھی کر لیا, اور اس طرح کی خبریں کہ حاکم شام کی حاکم شام زیارت کو مشروط قرار دیا جائے گا. حرم بی بی زینب بی بی سکینہ کی زیارت کے لیے تو کیا معاہدہ ختم ہو گیا؟ اچھا, اب میں صرف اسی سوال کے اوپر اگر کمنٹ کروں نا, تو یہ خبر آ چکی ہے کہ اس نے پابندی لگا دی ہے؟ نہیں. سوال کیا کر رہا ہے؟ ایزیوم کر رہا ہے کہ یہ کر دیا جائے گا. اب جب کہ یہ ہو جائے گا, اب آپ بتائیں معاہدہ ختم ہو گیا کیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی کے فرضیوں کے اوپر انالیسس نہیں کروں گا, میں سالڈ نیوز کے اوپر فیکچوئل انالیسس کروں گا. یہ جو خدشات ہوتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ان کا دماغ میں کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ اگر میں خدشات پہ چلا تو پھر میں اپنے لیے صحیح پلان نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر, میں صبح گاڑی لے کے نکلا ایک کام پہ جانے کے لیے جس میں مجھے 4 گھنٹے ڈرائیو کرنا ہے, اور پہلا خدشہ میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے, نکلتے ہی چوراہے پہ میرا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا. ہائی وے پہ آتے ہی میرا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ اگر یہ خدشات میرے دماغ میں بہت زیادہ بڑھے تو میں صحیح فیصلے کروں گا کیا نہیں کروں گا؟ یہ کیا سوال ہے؟ یہ خدشات پہ مبنی ایک سوال ہے. جس نے بھی کیا ہے خدا انشاءاللہ محفوظ فرمائے. لیکن عزیزان محترم, خدشات کے اوپر انالیسس نہیں ہوتا ہے, نیوز اور فیکٹس کے اوپر انالیسس ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد. البتہ میں اس کے باوجود اس کے اوپر یہ کمنٹ کروں گا کہ کیا ہم ان کے دیے ہوئے وعدوں کو اوپر اعتبار کر سکتے ہیں؟ تین دفعہ یا چار دفعہ میں نے خود کہا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے ان کی وعدوں پہ اعتماد. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, کیا یہ وعدوں سے پھر سکتے ہیں؟ اگر معاہدہ ہوا بھی تھا, ہاں پھر سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں. تو جو معاہدہ کرنے والا ہے اس کو نہیں پتا, اس کو بھی پتا ہے, تو اس نے اپنے لیے کیا سیکیورٹی رکھی ہوگی؟ کیا وہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا سیکیورٹی رکھی ہے اس کے لیے؟ وہ مجھے کیوں بتائے گا؟ تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی سالڈ چیز ایسی ہونی چاہیے جس کو انہوں نے اس سیکیورٹی کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے. البتہ پانچویں دفعہ کہوں گا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ابھی تک یہ کام نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے پابندی لگائی ہو, بند کر دیا ہو, بلکہ الٹی خبریں ہیں. جو خبریں ہیں وہ اس کے پازیٹیو سائڈ کی زیادہ ہیں کہ انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ابھی تک, اور یہ کہا ہے کہ اس کو کھول دو اور خادموں کو واپس بلاؤ, اور یہ ساری باتیں کی ہیں. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں شاید یہ وہی کاپی ہے جو افغانستان کے اندر سیکنڈ طالبان نے کی ہے, جس کے اندر یہ بندشیں نہیں لگائی ہیں, مجلسوں کو نہیں روکا انہوں نے سیکنڈ والے میں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا, لیکن چھٹی دفعہ کہہ رہا ہوں ان کا بھروسہ نہیں ہے کوئی. ڈڈ وی اوور ریئیکٹ ان غزہ کانفلکٹ؟ وی گیو دی انٹری ان لیبنن اینڈ لاسٹ امپورٹنٹ لائفز, اٹ گیو انٹری ٹو سیریا ناؤ, آر وی آن لوزنگ ٹریک؟ غزہ, لبنان اینڈ سیریا ناٹ کمنگ ان اینی کنٹرول. لو میں نے اسی کو الیبوریٹ کیا کہ کیا فلسطین ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ ابھی تک نتن یاہو نہیں کہہ رہا کہ میں کنٹرول کر پایا ہوں. کیا لبنان ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ ابھی تک اسرائیل نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, لیکن یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے. نہیں ہوا ہے, کس نے کہا ہے؟ لوگ ابھی شام ہاتھ سے نہیں نکلا ہے, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ابھی شام ہاتھ سے نہیں نکلا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ دمشق کے اندر وہ حکومت بن چکی ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے دمشق کے اندر حکومت بن چکی ہے, لیکن کیا حکومت بنانا باقی رہنا ایک چیز ہوتی ہے؟ نہیں. امریکہ افغانستان میں گیا تھا, کیا بچا تھا وہاں پہ؟ بھاگنا پڑا تھا. عراق میں گئے تھے, کیا ہوا تھا پھر آپ کو نہیں یاد؟ کربلا میں انٹری دے رہے تھے امریکن فوجی, کیا ہوا پھر ان کا؟ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کسی نے مجھ سے اس وقت پوچھا تھا جب امریکہ روزات کے اندر گھس رہا تھا, کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ امریکنز اب یہاں پہ آ گئے ہیں, یہ پاورفل ہیں, یہ نہیں جانے والے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا ہم یہاں ہزار سال سے ہیں, یہ ہماری جگہ ہے, یہاں چنگیز اور ہلاکو خان بھی آ کے مر چکے ہیں, امریکہ کیا بھیجتا ہے؟ یہ ہم میں بہت طاقت ہے, ہم نے ہزار سال دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے, طاقت مولا علی کی ہے, طاقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. جب بی بی زینب نے فرما دیا کہ تو نہیں بچے گا تو بچ سکتا ہے کیا؟ اور جب بی بی نے فرما دیا کہ تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا تو کیا کوئی مٹا سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہاں, حرم کے لیے ہم تکلیف میں ہیں, ہم اذیت میں ہیں, ہم پریشانی میں ہیں, لیکن نا امید نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہم لوزنگ ٹریک پہ اوپر ہیں, نہیں, ہم لوزنگ ٹریک کے اوپر نہیں ہیں. سخت وقت سے گزر رہے ہیں, ہاں سخت وقت سے گزر رہے ہیں. کیا اس جنگ میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ تو پھر ایک کام کرو, مجھے صرف ایک بات بتاؤ, اگر 250 سال اہل بیت اتھا علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھتا ہوں, صرف 4 سال کچھ مہینے اہل بیت کی حکومت ہے, باقی نہیں ہے. یہ جو جنگ میں مقابلے پہ اترے, صحیح تھا یا نہیں تھا؟ نعوذ باللہ تعالی, صحیح تھا. جانے دیں یا نہیں دیں؟ دین دی. حکومت بنی یا نہیں بنی؟ نہیں بنی. پھر صحیح تھا یا نہیں تھا؟ 100% صحیح تھا. کیوں؟ ہم نہیں آئے حکومتیں بنانے کے لیے, ہم آئے حق کا ساتھ دینے کے لیے. ہم نہیں آئے کہ صرف جیتنا ہے, ہم آئے ظلم کے مقابلے کے لیے. اور امام خمینی بہت خوبصورت ایک جملہ کیا کہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ ہم کریں گے، فتح ہو فتح ہو یا شکست ہو یا اللہ کے ہاتھ میں، وہ جیسے چاہے وہ ہوگا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مقاومت اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ یہ بے وقوف اس کو ختم کر سکیں، یہ آپ بھول جائیں، مقاومت اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے. ہاں میں بھی عام آدمی کے ہونے کے ناطے میں بھی ڈروں گا، میں بھی ڈرتا ہوں زندگی میں، شاید میرے اندر بھی بزدلی ہوگی، لیکن فیکچوئل اگر میں دیکھتا ہوں مقاومت کو، مقاومت بہت اسٹرانگ ہے، مقاومت بہت آگے ہے. مقاومت یعنی ایران، حزب اللہ، یمن اور فلسطین، الحمدللہ یہ کافی آگے ہیں. تو ہم سخت وقت آتا رہتا ہے، میں نے عرض کیا میں نے جنگ کا زمانہ دیکھا ہے. ابھی شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر ہوں جنہوں نے شاید وہ وقت دیکھا ہو. روزانہ ایک جنازہ نہیں آتا تھا، سینکڑوں سینکڑوں آتے تھے، الحمدللہ گزر گیا. سب کچھ نہیں ہوتا تھا، پانی بجلی یہ سب چیزیں، گزر گیا. صحیح، بمباریاں ہوتی تھیں رات کو دن کو، ایک عجیب وقت تھا، سب گزر گیا الحمدللہ طاقت کے ساتھ. اس لیے رہبر معظم نے فرمایا شام دوبارہ اٹھے گا، یہ دوبارہ اٹھے گا، تو انشاءاللہ دنیا یہاں پہ رہے گی. مجھے ذرا تیزی سے جواب دینے چاہیے ورنہ یہ سوال اب بڑھ رہے ہیں. صاحب لکھا ہے کہ کیا عمران خان کی قید، پارا چنار میں معاملات خراب ہونا بھی اس انٹرنیشنل سیاست سے تعلق رکھتا ہے یا یہ معاملات الگ ہیں؟ ٹرمپ کے آنے سے حالات میں کیا تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کی قید میں جانا ان معاملات سے کنیکشن میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یا مثال کے طور پر پارا چنار میں جو کچھ ہوا آیا وہ سیرین کانفلکٹ کو دیکھتے ہوئے ہوا ہے یا اس کا کوئی اور پیچھے بیک گراؤنڈ بنے گا. لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انٹرنیشنل پلیئرز کا کوئی گیم چل رہا ہوتا ہے تو علاقائی سطح پر جو چھوٹے چھوٹے پلیئرز ہوتے ہیں وہ اپنے لیے مفاد پرستی دکھاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ صہیونی سازش چل رہی ہو اور ان کے کچھ ایجنٹس پاکستان کے اندر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ کارروائیاں کر رہے ہوں. لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ حصہ ہو، چھوٹے پلیئر بعض اوقات مفاد پرستی دکھاتے ہیں، شاید اس کا بھی حصہ ہو سکتا ہے. ٹرمپ کے آنے سے حالات میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ٹرمپ غیر سنجیدہ انسان ہے، ناقابل اعتبار انسان ہے، اس کی حرکتوں میں اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ صرف ٹیکٹیکل حرکتیں کرتا ہے. میرا اپنے خیال ہے یہ مکمل نقصان پہنچائے گا، اور امریکنز بھی ڈرے ہوئے ہیں، یورپینز بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ٹرمپ آ گیا ہے. یہ جو نیتن یاہو کر رہا ہے جو کچھ، یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ ٹرمپ نے اس سے کہا کہ مجھے پہلی جنوری سے پہلے یرغم علی باہر چاہیے، تو وہ ساری حرکتیں انجام دے گا تاکہ جتنا کچھ کر سکے وہ کر گزرے. جب یہ الیکشن لڑ رہا تھا تو اس سے کسی نے کہا تھا کہ اگر تم بائیڈن کی جگہ ہوتے تو ٹرمپ نیتن یاہو کو کیا کہتے، تو ٹرمپ کہنے لگا کہ میں اس سے کہتا کہ ڈو اٹ ایز ارلی ایز پاسبل. یہ وہ ہے جو اب نیتن یاہو کر رہا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ آنے والا ہے کہ جو یہ کہے گا ڈو اٹ ایز ارلی ایز پاسبل، تو اس خاطر یہ ایک دم لہر شروع ہو گئی ہے. تو دیکھتے ہیں. یہ اتنا چھوٹا لکھا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. لکھا ہے رہبر ہیز سیڈ ان ہز اسپیچ وی شوڈ ناٹ لنک ایوری ایونٹ لائک دس ٹو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، ہاؤ ڈو یو انالائز دس اسٹیٹمنٹ؟ پہلے عرض کر چکا ہوں اور میں نے سید حسن کی اسپیچ کے اوپر بیس کر کے کہا، ریسنٹلی وی ہیو سین دی اینیمی گیوز نیوز مور ایکوریٹلی اینڈ ارلی ایز کمپیئر ٹو اور اون میڈیا. Examples are the killings of Ismail Haniya, Sayyid Hassan, Ibrahim Raisi, Hashim Safiuddin, Yahya Sinwar. They announced their deaths much earlier, whereas our own media, Iran's media, kept it hidden. So, what should we do with this? My opinion is that the Israeli media has done a lot of wrong things, which you are not counting, and you are counting them, which they have said. اچھا، اگر مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ایک فگر ہے 44,000 ڈیتھس غزہ کے اندر، इसमें वो लोग शामिल हैं जो मलबे के नीचे मरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, नहीं वो शामिल नहीं है, तो उसको डेथ अनाउंस करें या नहीं करें? हाँ, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, वो ये कि आप डेथ कब अनाउंस करेंगे, जब आपको पता हो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उस वक्त करेंगे। अगर सईद हसन 8 मंजिला मलबे के नीचे हैं, अभी उनका जसद बाहर नहीं लाया गया, तो दोस्त हमारे क्या कहें, डेथ हो चुकी, शहादत हो चुकी, क्यों कहें? अगर किसी भी किस्म का कोई चांस बाकी है तो क्यों कहें कि शहीद हुआ है? तो क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी क्या कहती है? जिम्मेदारी कहती है इंतजार करो जब तक यकीन ना हो जाए। सईद रईसी का हेलीकॉप्टर जंगल के अंदर गिरा, जिसके बाद बचने का चांस बहुत कम रह गया था, डेड बॉडी मिलने से पहले अनाउंस किया जाए या नहीं किया जाए? नहीं, डेड बॉडी मिलने के बाद जब तक आपके लिए 100% कन्फर्म नहीं हुआ आप अनाउंस नहीं करेंगे। आप, मैं फिर एक बात कहूंगा, आप क्या खबरों की दौड़ में बैठे हैं? नहीं, हम खबरों की दौड़ में नहीं बैठे, हम जिम्मेदारियों की दौड़ में बैठे हैं। हम जिम्मेदारी के साथ ऐलान करेंगे। इसराइल दसियों चीज़ें गलत ऐलान करता है। मसलन जब ईरान ने बमबारी की तो उन्होंने क्या ऐलान किया था? उन्होंने ऐलान किया था कि एक बच्ची के दिमाग पर कोई चोट लगी है, दैट्स इट। ये सच था? उन्होंने ऐलान किया था कि 85% मिसाइल्स रोक लिए गए, ये सही था? झूठ था, सबको मालूम है झूठ था। पहले दिन से उसने कहना शुरू कर दिया था, हमने हिज़्बुल्लाह की 80% मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है, ये सच था? तो इतने झूठ थे। अब आप मेरे लिए चेरी पिकिंग करें और कहेंगे चूंकि उसने सच बोला लिहाजा वो सच्चा है, तो अगर आप उसकी सच्चाई पे इत्मीनान कर सकते हैं आप बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए, मैं कभी भी नहीं करूँगा क्योंकि उसके बेपनाह झूठ मेरे सामने खड़े हुए हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ हिज़्बुल्लाह आफ्टर द शहादा ऑफ टॉप रिस्पॉन्सिबल्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिखा है, डिग्री लीडरशिप? हाँ, मैंने इसको पिछली दफ़ा बहुत तफसील से अर्ज किया था, जब सैयद हसन की शहादत के बाद हमने प्रोग्राम किया था, वो ये कि ये लोग इस दिन का कम से कम 96 से इंतज़ार कर रहे थे। 92 में सैयद हसन लीडर बने थे और वो ख़ुद कहते हैं एक मौके के ऊपर, जहाँ तक मुझे याद है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये तवक्को कर रहा था कि मैं 4-5 साल 6 साल लीडरशिप के ऊपर रहूँगा, उस दौरान मैं शहीद कर दिया जाऊँगा। और पता नहीं कितनी दफ़ा उन्होंने कहा कि शायद इस समर के अंदर हमला होगा और उसमें शायद शहादत हो सकती है, तो इसके लिए वो मेंटली कई दफ़ा कह चुके थे। और वो लीडरशिप जो शहीद की गई है, ये वो लीडरशिप है जो 92 से चल रही थी। जितने लोग शहीद हुए हैं आपके जाके इनकी एजेस को देखिएगा, 60+ हैं सब लोग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेयर लीडरशिप की ख़त्म हो चुकी है? मेरा तो, मैं उस वक्त भी कहा था कि ये वो लेयर ख़त्म हुई है कि जिसको 96-97 में एक्सपेक्टेशन थी कि हम शहीद हो चुके होंगे, और वो अभी तक बाकी थे, तो उनके तो बच्चे भी अब 30 साल के हो चुके होंगे, तो वो लीडर बनने के काबिल बन चुके होंगे। तो मेरा अपने ख्याल है कि हम सही नहीं समझ रहे। मैं अगर अपने तौर पे सोचूं कि अगर मसलन मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ लुबनान जैसा इलाका हो, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं 60 साल ज़िंदा रहूँगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल उम्र होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं क्या प्लान करूँगा 60 साल के लिए कि 60 साल के बाद देखूँगा क्या करना है? नहीं, मैं अहमक नहीं होऊंगा, मैं उसको इस तरह प्लान करके चलूँगा कि भाई मुझे कभी भी शहीद होना है। तो और वो लोग हमेशा यही कर रहे होते हैं, तो ये बात बहुत अजीब है। और एक और बात इसके लिए कहूँगा, ये जो क्वेश्चन था ये उस दिन आता जिस दिन सैयद हसन शहीद हुए थे, तो बात थी सैयद को शहीद हुए हुए इसराइल के हमलों को सहते हुए और इसराइल को अकब नशीनी पर और सुलह पर मजबूर करते हुए टाइम गुजर चुका है। इसका मतलब क्या है? वो अपना टेस्ट दे चुके हैं, वो अपने एग्जाम में पास हो चुके हैं। अब हम ये सवाल कर रहे हैं कि उनका क्या होगा? वो तो अब तो वो जीत चुके हैं, अब तो वो इसराइल को बाहर निकाल चुके हैं। सीज फायर को इसराइल ने पेशकश की थी जिसको एक्सेप्ट किया गया, और उन्होंने कोई भी एक इंच अपनी ज़मीन नहीं दी है। तो मेरा अपने ख्याल है कि अब तो गेम ओवर हो चुका है इसराइल के लिए, कि नहीं हिज़्बुल्लाह ख़त्म नहीं हो रही। उसका अपना मीडिया, आपको तो मुझे खबर नहीं है, वरना आप जाकर अगर देखें खुद इसराइली मीडिया नेतन्याहू की झूठ पकड़ पकड़ के बोलता रहता है, तुम तो कह रहे थे 80% ख़त्म हो गई है, अगर वो 80% ख़त्म हुए तो तुम वापस क्यों आए हो फिर? اور اگر وہ ختم ہو گئے تو ہمارے بندے واپس کیوں نہیں جا پا رہے؟ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے کے اندر. I have studied history of Syria and most people there are followers of Salafi religion, Wahhabism. Was it not always a weak partner and it was dangerous to rely on them in the first place? میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, میں رشینز پہ ریلائی کروں کیا؟ آپ نے کہا سلفی پہ نہیں کرنا چاہیے, رشینز مسلمس ہیں نہیں, ان پہ ریلائی کروں کیا؟ نہیں. چائنیز پہ کر لوں؟ نہیں. تو پھر ان کے ساتھ تعلقات کیا ہیں؟ ان کے ساتھ تعلقات ہیں مفادات کے. اس کا ایک مفاد ہے, میرا بھی ایک انٹرسٹ ہے, اس کا ایک انٹرسٹ ہے, میرا بھی ایک انٹرسٹ ہے. میچ کرتا ہے, ہم ساتھ کھڑے ہیں. جس دن میچ نہیں کرے گا ساتھ نہیں کھڑے. 10 دفعہ یہ بات سامنے آ رہی ہے, بھائی رشیا اس وقت تک ہمارے ساتھ ہے جب تک اس کا انٹرسٹ ہے. جس دن اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, اس نے ہمارے ساتھ کوئی وفاداری کا بیعت نہیں لی بھی کی بھی, کچھ نہیں کرے گا, وہ علیحدہ ہو جائے گا. چائنا اسی طریقے سے, یورپ اسی طریقے سے, سب اسی طریقے سے. یہ لوگ کیا ہمارے مومن بھائی ہیں؟ نہیں, یہ مومن بھائی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جو ظاہری طور پہ مومن بھائی کہلاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر دیتے ہیں. جو مومن جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے اوپر ریلائی کریں گے, اس پہ کیوں ریلائی کریں گے؟ یہ انٹرسٹ کا گیم ہے سارا, مفادات کا گیم ہے. لکھا ہے ہم اپنے ملک کی بات کریں, جیسا صہیونیوں کے فلسطین کے ساتھ کیا انہیں پناہ دینے کے بعد, آج افغانیوں کے بہت اثر رسوخ ہمارے ملک خاص کر شہر کراچی میں نظر آ رہے ہیں, کیا آئندہ کچھ سالوں میں اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, میں گیس کر رہا ہوں کہ جس نے یہ سوال کیا ہے اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, میرا اپنے خیال ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے افغان جنگ کے بعد جو ان کا اثر رسوخ تھا وہ دیکھا ہے. صحیح ہے, تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, جو پہلے تھا اس کے مقابلے میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس نے یہ سوال کیا ہے وہ اس سے زیادہ عمر کا نہیں ہوگا, یا وہ کراچی کا نہیں ہوگا, ریسنٹلی شاید کراچی کہیں موو کیا ہوگا تو اس نے بیچارے نے افغانیوں کو کچھ کو دیکھ لیا ہوگا, وہ ڈر گیا ہوگا. نہیں, اس سے بہت زیادہ ہو چکا ہے, یہ ابھی پیچھے ہے. البتہ پھر بھی میں سیف سائڈ پر رہتے ہوئے کوئی کہہ کہ اب اس کا مطلب ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں, خطرے ہوتے ہیں, دیکھو ہمیشہ خطرے ہوتے ہیں, یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. میں ایسی آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, ہمارے گھروں کے اندر اتنا اسلحہ نہیں ہوگا جتنا امریکہ میں ہے, ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کم ہوگا, امریکہ میں بہت زیادہ ہے. امریکہ میں سول وار کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یقین مانو اگر امریکہ میں سول وار چھڑی تو فوج کے پاس نمبر آف ویپنس شاید اتنے نہیں ہوں گے جتنے امریکہ کے گھروں کے اندر ہے. نمبر آف ویپنس, کوالٹی اور سائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, نمبر آف ویپنس گھروں کے اندر زیادہ ہوں گے. جس دن یہاں پہ سول وار چھڑی تو پھر آپ دیکھیں نا وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. خطرے ہوتے ہیں, ابھی بھی کبھی ہوتا ہے ٹیکسس وغیرہ کے اندر پولیس اور گینگز کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے, تو میدان جنگ ہوتا ہے پورا. ان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بہت ساری برائیوں کو اپنے میڈیا کے ذریعے چھپا دیتے ہیں, اور ہماری چھوٹی سی بھی کوئی چیز مل جائے اس کو ہوا میں اچھال دیتے ہیں. تو میں کبھی کبھی جب ویسٹ میں کچھ دوست احباب ہمارے ہم سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کی بے خبری ثابت کرنے کے لیے ان سے ایک دو سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہے؟ تو مثال کے طور پر مثلاً اس معاملے میں کتنے لوگ مرے ہوں گے, تو کوئی کہتا ہے 20, کوئی کہتا ہے 25, تو میں اس کو بتاتا ہوں 43,000 لوگ مرے ہیں. کس میں مثلاً؟ آپ کے خیال میں پچھلے سال یورپ میں کوئی ہیٹ ویو آئی ہے کیا؟ کراچی میں ہیٹ ویو آئی تھی ایک دفعہ, آپ کو یاد ہے؟ یورپ میں کوئی ہیٹ ویو آئی ہے کیا پچھلے سال؟ تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی ہیٹ ویو آئی تھی؟ تو کہتے ہیں شاید نہیں آئی, شاید آئی ہوگی. کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ کوئی کہے گا 20 مرے ہوں گے, کوئی کہا نہیں شاید, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے 200-300 لوگ مر گئے ہوں گے. جا کے گوگل کر کے پڑھ لو اور پھر دیکھو کتنے مرے ہیں پچھلے سال. خبر بھی پتہ چلی تمہیں؟ نہیں, کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتے. جو نہیں بتانا چاہتے ہو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں مثلا اٹلی کیسا ملک ہے؟ کہتے ہیں اچھا ہے, بہت اچھا نہیں ہے لیکن بھارت تھرڈ ورلڈ ہے. نہیں, تھرڈ ورلڈ نہیں ہے, 1945 کے بعد وہاں حکومت بنی تھی. اب تک کتنی گورنمنٹس آئی ہوں گی؟ تو وہ حساب لگاتے ہیں, ایک گورنمنٹ کے 4 سال ہوتے ہیں تو مثلا اتنے 20 آ گئی ہوں گی. پھر میں کہتا ہوں گوگل کرو, گوگل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 70 حکومتیں بنی ہیں 1945 سے اب تک اسٹڈی کے اندر, اٹلی کے اندر. یعنی ان کے حکومت بچنے کا ریشو 1 سال 1 مہینہ ہے ایوریج. पाकिस्तान ज़्यादा बुरा है, किसी को पता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो हम वही देख पाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, ये हमेशा का एक उसूल है। कहा कि जैसे आपने कहा ट्रंप वेस्ट को अमेरिका के साथ डुबो देगा, क्या ये मुमकिन है कि उसको लाने वालों ने इसकी इस बेवकूफ़ाना तबीयत को नहीं देखा? नहीं देखा होगा, यकीनन देखा होगा। दो चीज़ें होती हैं, क्या दुश्मन कभी मुझ पर रहम करेगा? नहीं। क्या कोई दुश्मन मेरी दुश्मनी में कर सकता हो तो छोड़ देगा फी सबीलिल्लाह? नहीं। तो फिर दुश्मन वो क्यों नहीं कर रहा जो उसे कर लेना चाहिए, उसके बस में नहीं होता। दुश्मन कभी कोई गलत फैसला करता है तो ये हिमाकत से करता है या बेबसी में करता है? हिमाकत में नहीं करता, बेबसी में करता है। बाज़ औक़ात हिमाकत में भी करता है, बेबसी में करता है। बेबसी का मतलब क्या? इसका मतलब है इससे बेहतर नहीं कर सकता था, इससे बेहतर नहीं कर सकता था। तो बाज़ औक़ात एक डूबता हुआ निज़ाम एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ सिवाय हिमाकत के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अमेरिकन्स वेस्टर्न सिस्टम एक ऐसी जगह पे आ चुका है, इसके पास सिवाय हिमाकतों के कुछ नहीं बचा है। ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास टेक्नोलॉजी है, ना इसके पास मैन पावर है। इसके पास अपने भरम को बाकी रखने के लिए एक्टर से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बची है। तो वो एक्टर लेकर आए हैं, वो कितने अरसे बचा पाएगा? शायद ये नहीं लाते तो चंद सालों में जाते, अब इसके बाद स्पीड और तेज़ होगी क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। और ये हर डूबते हुए के साथ ऐसा होता है, वो हिमाकतें करता है फिर तो वो ठीक है। ब्रिक्स का जो ब्लॉग बनाए, आपको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या मुकावमत को इससे मजबूती होगी? देखो भाई, ये ब्रिक्स भी मोमिनों ने नहीं बनाया है। मैं कितनी दफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इतमाद नहीं करो। फ़ायदा उठाने को तो आप क्रिप्टो करेंसी से भी फ़ायदा उठा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। फ़ायदा उठाने को आप किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठा लो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये कहो हम इनके ऊपर एतमाद कर सकते? नहीं, किसी पे एतमाद नहीं कर सकते, किसी पे एतमाद नहीं करो। सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, उस पे एतमाद करो। ये ब्रिक्स भी 12 नंबर का गेम है, वो उस गेम को अपनी मर्ज़ी से लेके चलेंगे, आपके मफाद के लिए लेके नहीं चलेंगे वो। मसलन चाइनीज़, रशियंस, ब्राज़ील, इंडिया, ये लोग ब्रिक्स बनाएंगे तो इसलिए बनाएंगे कि मुकावमत को मजबूत कर लें। इनको पता है कि इनकी भी एक बारी आनी है, इनको भी पता है। ये नहीं भी सोचो तो हम सबके सामने क्लियर है कि कल अमेरिका नहीं होगा, ये होंगे, फिर ये होंगे जो इस मादी निज़ाम को लीड करने के लिए जा रहे होंगे। तो आप इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा आशिकाना ताल्लुकात नहीं रख पाएंगे। इनके साथ भी कुछ और सोच के चले आप, उनको भी पता है, हमें भी पता है। 2010 में जब अरब मसलन वही स्प्रिंग शुरू हुआ था, इस दरमियान एक बच्चे ने शाम में दीवार पे लिख दिया नेक्स्ट शाम है। बच्चे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़े भी लिख सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। फ़ौज ने उसको मारा और वहाँ से फसाद शुरू हुआ। हम जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक टेक्नोलॉजी में आगे नहीं आए। असद ने 5 लाख लोग मरवाए हैं। सही है। पहली बात तो ये कि एक बच्चे ने लिखा था तो मैं क्या बोलूँ, मसलन उसको वही हुई थी क्या, मैं इस तरह देखूँ? नहीं, इत्तेफाक़ से लिख दिया होगा। हाँ, बच्चा इत्तेफाक़ से भी लिख सकता है। और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी होंगी दीवारों पे चीज़ें, नहीं लिखी होंगी, बहुत लिखी होंगी। मैंने पाकिस्तान की दीवारों में पता नहीं क्या कुछ लिखा देखा है, उनमें से कोई सही निकल आए तो मैं उस लिखने वाले बच्चे को पकड़ूंगी, तुमने कहाँ से लिखा था, तुम्हारे पर वही हुई थी। ओ भाई, यहाँ लिखने वाले दुनिया की हर अला बला दीवार पे लिखते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर मैं कहूँगा देखो, जो बात लॉजिकली गलत है वो गलत है। सीरिया में लोग मरें या नहीं मरें, हाँ मरें। आया हम बशारुल असद, हाफिजुल असद की सारी पॉलिसीज़ की तायद करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं करते। पहले भी ये बात कई दफ़ा कही जा चुकी है, सिर्फ एक मुश्किल है, उसके अल्टरनेट में जो सिस्टम आना है वो इतना नुकसानदेह है कि उसके मुकाबले में इसको प्रेफर करेंगे। अब तुम देखना। मुझे थोड़ा थोड़ा इजमाली सा याद है, किसी ने आयतुल्लाह बहजत से आलोल्ला मकाम शरीफ से एक दफ़ा पूछा कि क्या कोई दुआ ऐसी नहीं है पढ़े सद्दाम मर जाए, किसी ने पूछा। तो उन्होंने कहा दुआएँ ऐसी हैं कि पढ़ें तो पानी पीने का वक्त भी नहीं मिलेगा। صحیح ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا مقدرات الہی میں صدام کے بعد جو ہونے والا ہے وہ قبول ہوگا؟ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کرو. بشار الاسد سے پھر میں کیا بولوں، میں تھوڑا سا اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، بشار الاسد سے ہمارا کوئی عاشقانہ معاہدہ ہے کیا؟ نہیں ہے. حافظ الاسد سے تھا؟ نہیں. ان لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ لینا دینا ہے کہ ان کے کچھ مفادات ہمارے مفادات کے ساتھ الائنمنٹ میں آ رہے ہیں، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے. غلطی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بہت کرتے ہیں، اور سب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا. مثلا ابھی عراق کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، عراق میں سب صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں. شاید ابھی کردیوں کے ساتھ الائنمنٹ میں آنا پڑے، کردی سب صحیح کرتے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن الائنمنٹ میں آنا ایک اور چیز ہوتی ہے، آپ کو کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ جن کے کچھ مفادات آپ کے مفادات کے ساتھ میچ کرتے ہیں. امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس مصلحت کی خاطر اپنے اصولوں کو قربان مت کریں. امپورٹنٹ یہ ہے، آپ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھیں. امپورٹنٹ یہ ہے. آپ ابھی اس جال میں پھنس جاتے اگر اسد کی حمایت کے لیے کود جاتے، اس جال میں پھنس جاتے، اور اس جال میں پھنسنے کے بعد پوری طرف سے وہ چاروں طرف سے مقاومت کو ختم کر رہے ہوتے، چاہے وہ لبنانی ہوتی، چاہے وہ عراقی ہوتی، چاہے وہ ایرانی ہوتی. لیکن الحمدللہ رب العالمین ایک تدبیر دکھائی اور اسے جان چھڑائی. لکھا ہے پاکستان کا شیعہ کیا کرے. ہاں، سب سے پہلے واٹس ایپ سے باہر نکلے. سب سے پہلے تھوڑا واٹس ایپ سے باہر نکلے، اور وہ باتیں جو ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سا جذبات کو کنٹرول کرو. جذبات، ہم لوگ، کچھ قومیں ہوتی ہیں جو ذرا ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہیں، کچھ قومیں ہوتی ہیں جو ذرا گرم مزاج کی ہوتی ہیں. ہم لوگ تھوڑے گرم مزاج کے لوگ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جذباتیت کم کرو. یہ جو انہوں نے قبضہ کیا، ان کی ہم کوئی تعریف کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ جابر لوگ ہیں، یہ آئی ایس کے وراثت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ان کا کوئی دین ایمان نہیں، ہم ان کے دین ایمان مطمئن نہیں ہیں. ان میں چند اوباش ایک روزے کے اندر کھڑے ہو کر کچھ حرکتیں کرتے ہیں، آپ کو سب ختم ہو گیا چونکہ یہ سین ہو گیا. ایسی باتیں نہیں کرو، جذباتیت مت دکھاؤ. ہمارے لیے روزوں کی حرمت اہم ہے یا نہیں ہے؟ جان سے زیادہ اہم ہے. لیکن ایک سین دیکھ کر جذباتیت بناؤ اور اس سے سب لوگوں کو نا امید کرنا شروع کر دو، نہیں کرو. میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھو برادران، اب وہ خواران کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن صرف برادران کہتا ہوں، ہم لوگ کربلا کی اولاد ہیں، ہم لوگ کربلا کی اولاد ہیں. نا امیدی ہمارے پاس نہیں آئے گی. ہم لوگ اہل بیت کی اولاد ہیں، نا امیدی کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے. ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے ماننے والے ہیں جو سالوں جیلوں میں رہے ہیں، جنہوں نے توق و زنجیر پہنی ہے، جن کی لاشیں پامال ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہمت ہارنے کا درس نہیں دیا. انہوں نے ارادوں کو مضبوط رکھا، ماننے والوں کی ہمت دلائی. آج دیکھو الحمدللہ رب العالمین ہم ہیں یہاں. یہ عراق کے سارے روزات صدام کی زد میں تھے، کون کون سا اسلحہ اس بدبخت نے ان روزوں پہ استعمال نہیں کیا؟ آج صدام مر گیا ہے، روزے باقی ہیں. یہ جو آج قابض آئے ہیں یہ مر جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، روزات پھر باقی رہیں گے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. کیا یاد نہیں آپ کو کہ سامرہ میں امام کے گنبد کو پامال کیا تھا ان لوگوں نے؟ ختم ہو گیا کیا اس سے؟ نہیں، اس سے زیادہ شان و شوکت سے بنا. صدیوں پہلے، ڈیڑھ صدی پہلے، ان وہابیوں نے کربلا اور نجف کو بھی مسمار کیا تھا. کیا ختم ہو گئی کہانی؟ نہیں، بچ گیا الحمدللہ رب العالمین. آپ مت گھبراؤ اس سے. ہاں، دل کڑتا ہے، نا امید مت ہو، امتحان ہے، آزمائش ہے، اس میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سے گزارش ہے کہ رہبر معظم نے موجودہ حالات میں جو ہمارے لیے، مومنین کے لیے جو ہدایت دی ہیں، ان کے اہم نکات ارشاد فرما دیں. ایک تو یہ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ نے رہبر معظم کی تقریر کے اہم نکات کم سے کم نہیں پڑھے ہیں، تقریباً واجب ہے کہ پڑھ لیں. تقریباً واجب ہے کہ پڑھ لیں. کیوں؟ اس سے زیادہ با حکمت تدبیر کے ساتھ بصیرت کے ساتھ چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بہت بڑی خدا کی رحمت ہے. البتہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کروں گا, خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ خداوند متعال نبی کے لیے ارشاد فرماتا ہے اے نبی اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ اپنے آپ کو امتحانوں کے لیے تیار رکھو, ہر چیز کے لیے تیار. خداوند متعال بغیر آزمائش کے اپنی حجت کو نہیں بھیجے گا. میں نے آیات کریمہ نوٹ کر کے لکھ کے رکھی تھیں کہ میں پڑھوں گا, لیکن میں صرف ایک لفظ پڑھوں گا. وہ کیا ہے؟ آیات میں ایک لفظ آیا زلزلو. زلزلو کا مطلب کیا ہے؟ جیسے زلزلہ آنے کے بعد لوگ ہل جاتے ہیں نا, صحیح. قرآن کریم فرماتا ہے کم سے کم دو جگہ, ایک دو سے زیادہ جگہ, مومنین زلزلو زلزالاً شدیدہ, بہت سخت ہلا دیے جائیں گے, بہت سخت ہلا دیے جائیں گے. صحیح, پائیدار رہو, استقامت دکھاؤ. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم ہلائے جائیں گے اور ہم ہلائے جا رہے ہیں. اور ایک تو یہ تو عجیب بات ہے, دیکھو میں دوبارہ ایک بات کہوں گا تھوڑا سا مذاق میں, ہم نہ 3 میں نہ 13 میں, ہلائے کون جا رہے ہیں؟ وہ جو شام میں بیٹھے ہیں, وہ جو عراق میں بیٹھے ہیں. عراق کون ہے؟ جس کو پتہ ہے اس کی باری آ رہی ہے. یہ جو ابھی آپ نے کہا نا بچے نے لکھا تھا شام اگلا, وہ عراق کی دیوار دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلا عراق آ رہا ہے. سب کو معلوم ہے ان کی باری آ رہی ہے. صحیح, وہ ہیں جو اس وقت اپنے ایمان کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, عقل اور تدبیر کے ساتھ. لکھا ہے میڈیا اس زاویے کو اور زور و شور سے پیش کر رہا ہے کہ شام کی پچاس حکومت ایک اہل سنت مخالف حکومت تھی, کیا اس کا یہ پہلو درست ہے؟ اور ایران پہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے اہل سنت مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. اگر کوئی شخص ایران پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے اہل سنت کا ساتھ نہیں دیا, میں اس احمق کو چاہیے جا کے غزہ دیکھ لیں, اور اس احمق کو چاہیے جا کے سنوار اور ہانیہ کے جملات کو پڑھے کہ انہوں نے اپنی شہادتوں سے پہلے کیا کہا ہے, اور وہ 100% اہل سنت ہیں. میں نے قاسم سلیمانی کا ایک کلپ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمدن اگر فلسطین میں کوئی شیعہ ہو جاتا ہے ہم اس کے ساتھ کام نہیں کرتے, ہم اہل سنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فلسطین میں صرف سنیوں کو شیعہ کرنے کے لیے گئے, ہو جائے اچھی بات ہے, لیکن ہمارا انٹریکشن ان سے ہوتا ہے جو اہل سنت ہے. تو یہ سب باتیں واضح ہیں. میں ایک بات عرض کرتا چلوں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن آنکھیں نہیں دے سکا ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کو نبی کی ذات بصیرت نہیں دے سکی ہے. تو تم اس میں اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا کہ ان کو کب عقل آئے گی. نہیں آئے گی, بہت سارے لوگوں کو نہیں آئے گی. اپنا کام کرو, ان کو آئے یا نہیں آئے اس سے کوئی سروکار نہیں. لکھا ہے پشاور اسد کیا ایک ظالم تھا جیسا کہ میڈیا کہہ رہا ہے؟ رہبر نے کہا کہ وہاں کے لوگوں نے لڑنے سے منع کر دیا تھا, تو اس کا مطلب اسد کو عوام پسند نہیں کرتی تھی, لہذا ماضی میں ایک ظالم کا ساتھ دینا اور عوام کو مارنا خلاف اسلام نہیں ہے. لکھا ہے دس از مائی کنفیوژن. اس بات کو رہبر معظم نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہے کہ ہم شام کیوں گئے تھے, تفصیل سے بیان کیا. کیا بشار الاسد کا ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کے ظلم کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں؟ ایک پوائنٹ بتا دو جس میں ایران نے کسی کو کہا ہو بشار الاسد کو کہا ہو اسے قتل کرو, اس کو مار دو, اس آبادی کو جلا دو, کیوں کہیں گے؟ اچھا دوسری بات ہے, کیا بشار الاسد 100% ایران کے کنٹرول میں تھا؟ اگر بشار الاسد 100% ایران کے کنٹرول میں ہوتا تو یہ ہوتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بشار الاسد اپنے گیم میں تھا, کچھ جگہوں کے اوپر ایران کے ساتھ تھا. کیونکہ میں نے عرض کیا 10 دفعہ اس کے مفاد ان جگہوں کے اوپر ساتھ لینے کی مجبور کر رہے تھے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں, بشار الاسد کے اوپر سب سے زیادہ انفلوئنس رشیا کا تھا, یہ پرانی بات ہے. اب سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد سے شام کے اوپر جو اثر رسوخ ویسٹرن کنٹریز کر رہا ہے اور اس کے بعد روس کا اثر رہا ہے, اس کو جا کے اسٹڈی کریں کہ کس طریقے سے روس نے اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا حافظ الاسد کے زمانے سے، اس زمانے سے تو اس کا کنٹرول تھا. ایرانیوں کی وہ بات یقیناً مانتا تھا، ایرانیوں کے ساتھ کچھ جگہوں پہ ساتھ دیتا تھا یقیناً، چونکہ اس کے اپنے اور رشینس مفادات انوالو تھے. 10 دفعہ یہ بات کہوں گا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، نہ ہم نے سابقہ میں کہا نہ آپ کہیں گے کہ بشار الاسد 100% صحیح تھا، یہ کبھی بات نہیں تھی. اچھا کوئی یہ کہے جب وہ صحیح نہیں تھا تو آپ نے ایک دن بھی کیوں اس کا ساتھ دیا؟ عرض کیا ہے بار بار، اس کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے نہیں کیا ہے، اس کا کام کچھ جگہوں کے اوپر ساتھ چل رہا تھا، اس وجہ سے ساتھ دیا تھا. لیکن مثال کے طور پر اگر آج سے 10 سال پہلے واقعی شامی عوام کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمیں بشار الاسد نہیں چاہیے، جس کو چاہیے اس کو حکومت بناؤ. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی آئیں یہ شام کی عوام لے کر آئی ہے انہیں؟ یہ جو ابھی اتنی باتیں ہو رہی ہیں بھائی بشار الاسد کو عوام پسند نہیں کرتی تھی، چلو ٹھیک ہے پسند نہیں کرتی تھی، یہ بتاؤ یہ جو اب آئے ان کو عوام پسند کرتی ہے؟ کچھ دن گزریں گے جب ان کے نقشے دیکھ لیں گے آپ، کچھ ہی دن گزریں گے جب آپ وہاں پہ ہونے والی بغاوتوں کو دیکھیں گے. یہ عوام لاتے ہیں ایسے، ہمیں معلوم ہے یہ ایک اور بغاوت ہوئی ہے جو بیڈ رومز کے اندر اور ڈرائنگ رومز کے اندر بنتی ہیں، جو محلوں کے اندر بنتی ہیں، یہ وہ بغاوت ہوئی ہے، اور کچھ عرصے کے اندر عوامی ریئیکشن آپ خود دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ. کیا یہ جو کرنٹ افیئرز ہیں لائک فلسطین، شام اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا کیسا ہے؟ برا ہے، بہت برا ہے. اور ہم جوانوں کو ان معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ بصیرت رکھنی چاہیے، اس بصیرت پہ عمل کرنا چاہیے. اتنی مصروف زندگی میں ان واقعات کے لیے دعا کے علاوہ کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے؟ عرض کیا میں نے، سب سے پہلے بصیرت حاصل کرو، اپنے ایمان کے اوپر غور کرو، اس بصیرت اس ایمان کے اندر رہتے ہوئے جو مثبت کردار آپ انجام دے سکتے ہیں سوسائٹی میں اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. کم سے کم کام کیا کریں؟ کم سے کم یہ کریں کہ اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی نہیں پھیلاؤ، کم سے کم کام یہ کرو. امید نہیں دلا سکتے تو نا امید تو مت کرو کم از کم، کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو ذلیل تو مت کرو کم از کم، یہ کر لو کم از کم. اور سوشل میڈیا کو ان حالات کے حوالے سے کس طرح یوز کریں؟ میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں، انہوں نے آخر میں بہت اچھا جملہ لکھا ہے، میرے پیپرز ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. تو اوپر تم نے یہی تو لکھا تھا کہ دعا کے علاوہ کیا کریں، آخر میں پھر دعا کے اوپر پھنسا دیا، وہ بھی پیپرز کے لیے اپنے. اللہ کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. عزیزان محترم، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، میں بھی اپنے ذہن میں رکھوں، آپ بھی اپنے ذہن میں، امام کی نصرت خون لے گی، اس کو ذہن میں رکھنا، امام کی نصرت خون لے گی، جانے دیں گی، یہ ہوگا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے ہم پیسفل رہیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، ہم ٹی وی دیکھیں گے، اپ ڈیٹ رہیں گے، یہ نصرت کرنے والوں کی باتیں نہیں ہیں. آپ کو میدان میں آنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. آپ بھی کہیں گے کہ مثلا کس میدان میں آنا پڑے گا؟ کوئی بھی میدان ہو سکتا ہے، یہی میدان جو اس وقت جاری ہے، بصیرت کا میدان. رہبر معظم نے اس کو کہا جہاد تبیین، حق کو بیان کرنے کا میدان، اس وقت یہ جاری ہے. تو جو جس حساب سے ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں نعوذ باللہ تعالی، یہ بابصیرت لوگوں کی نشانی نہیں ہے. ہمیں ان ذمہ داریوں کو سنبھالنا چاہیے. اور میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. جو گزر رہے ہیں وہ لبنان والوں کو دیکھو، جاتے عراق کو دیکھو، شام کو دیکھو، وہ لوگ کن مرحلوں سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلے فلسطین جو بیچارے 14 مہینے سے اس مصیبت سے گزر رہے ہیں. تو یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. انسان اپنے بیوی بچوں کو مرتا دیکھے، اپنے بھائیوں کو مرتا دیکھے، اور نہیں معلوم ملبوں کے نیچے پڑا دیکھے، بھوکا دیکھے، پیاسا دیکھے، یہ کوئی آسان ہے؟ جو ویسٹرن رپورٹرز غزہ جا کر دیکھ کر آئے ان میں سے کچھ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اور جو اسرائیلی بدبخت فوجی وہاں پر جا کر لوگوں کو مار کے آئے ان میں سے کچھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جو انہوں نے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ دیکھا ہے. میں تو جملے بھی نہیں بولوں گا وہ، کہ خدا نہ کرے میرے بھی کوئی جملے لوگوں کو نا امیدی کی طرف نہ لے کے جائے. تو ایسا نہیں محترم، ایمان کچھ اور چیز ہے، اور یہ گفتگو صرف باتیں ہیں، کچھ اور چیز ہے. اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بصیرت ہے. بصیرت کی ضرورت ہے, اس ہدف کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے قربانیوں کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. میرا اپنے خیال ہے جو ابھی تک بظاہر چیزوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ اس پروسیس کے اندر ہیں جو انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کی طرف لے کے جائے گا. ہر چیز اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم وہ حرکت نہیں کریں گے, یہ صوفیانی ہے, وہ خراسانی ہے, یہ سب وہ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن جو چیزیں پوائنٹ کر رہی ہیں وہی کہ ڈائریکشن وہی ڈائریکشن ہے. تو آپ یہ سوچو کہ جو کچھ ابھی اس وقت شام میں ہو رہا ہے خدا نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیا تیاری؟ میں نہیں کہہ رہا اسلحوں کے ساتھ تیاری واحد تیاری, نہیں, سب سے اہم تیاری ایمان کی تیاری, اپنے یقین کی تیاری. اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے خدایا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. میں بس آخری جملات لے جانے کے لیے عرض کروں گا, آپ باقاعدہ منصوبہ بنائیں مجھے اپنے ایک سال میں دو سال میں اپنے ایمان کو کہاں پہنچانا ہے. ایک دفعہ اس سائیکلون کے اندر آ گئے پھر ایمان نہیں بڑھتا ہے, پھر ایمان گھٹتا ہے. جتنا وقت مل رہا ہے آپ منصوبہ بنائیں. وہ جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی نا, میں امام وقت کی نصرت کے لیے فلاں زیارت پڑھتا ہوں تو اچھا ہے, فلاں دعا پڑھ لوں, ٹائم آ گیا, تیاری کا شاید پھر ٹائم نہ ملے. جو کرنا ہے اس چند مہینوں کے اندر, اس سال دو سال کے اندر فائنلائز کر لیں اپنی چیزوں کو, تاکہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جن جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, تیاری کر, اس امتحان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو جس میں پھر وقت نہیں رہتا ہے. پھر انسان صرف اس سائیکلون کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے, پھر آگے نہیں بڑھ پاتا, پہلے سے تیار ہونا چاہیے. خدا متعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا ہے پاک پروردگار, اور تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا, ان کے مقامات مقدسہ, ان کے روضات مقدسہ کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کی تمام کی جان و مال, عزت و آبرو, ان کے وقار, ان کی آزادی کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار کفر و نفاق نے جو سازشوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے, اے پاک پروردگار ان تمام سازشوں کو ان کے ماننے قبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ نبی کا و عجرت طاہرین, تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, رہبر معظم کی مزید سلامتی کے لیے, مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے, اور ان ظالم و جابروں کی نیست و نابودی, اور ان کے پناہ اور ان کے پشت پر رہنے والے ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.